أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. ربي زدني علما يا فتاح، ربي زدني علما يا فتاح، ربي زدني علما. آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں ساری میری پیاری پیاری ساتھی؟ How are you all? MashaAllah, صبح صبح fresh. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قد ما شاء الله. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت احسان ہے، اس نے ہمیں ایک اور دن سے نوازا، کچھ اور لمحات دیے، کچھ اور خیر کے کاموں کے لیے ہمیں زندگی دے دی. الحمد للہ، جتنا اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے، خوب خوب علم حاصل کرنے والا بنائے آپ کو، اسی طرح چاک و چوبند، اسی طرح خفاش، ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار. اللہم آمین. چلیے جناب، انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے اپنی مزید اور اسکیڈول کی طرف. ٹھیک ہے، ریڈی فار دا اٹینڈنس؟ اوکے، انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاج آصف، عبیر یعقوب، فریہ اقبال، قرۃ العین اقبال، نکہت اقبال، شیراز افغین، امت البصیر فرحین، سمیرہ جیوہ، فیروزہ ثناء اللہ، ماریا عمر، مریم بی بی، نادیہ ناز، فاطمہ رملہ خطیب، سبین عابد، قدسیہ عمران اینڈ صالحہ بیگم. ماشاء اللہ، ویری گڈ، الحمد للہ رب العالمین. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو پیئرنگ ہے اور گروپنگ ہے، آپ سب کی بالکل فرسٹ کلاس چل رہی ہے. ماشاء اللہ، کچھ اسٹوڈینٹس کی تو اپ ڈیٹ ہے تو مجھے نظر آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، یا آپ جا رہے ہیں اور آپ کی اپ ڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے شیٹس کی. catching up on grouping, mashallah, grouping up to date, but no pairing. Acha, acha, theek hai, inshallah. Aapki pairing ka kar dete. Mine not updated, but I'm trying to catch up. Okay, mashallah, acha. Fariya, aap bilkul up to date hain. Just aapki sheet update hone wali hai, right? I'm piche but catching. Okay, mashallah. Acha, Haja, aapki pairing hamari Firoza ke saath hoti hai, right? I'm behind. Acha, aap behind hai, theek hai. Okay, theek hai. Inshallah. Aapki one by one main aap logon ki on WhatsApp situation dekhti hu. Phir aap logon ki pairing agar hui possible to aap logon ki pairing ko change kar dete hain jo jo jis point pe hai inshallah us us point wale sathiyon ko ek dusre ke sath pairing kara dete hain right taki aap log aage badhte rahe koi piche na rahe theek hai inshallah trying to catch up mashallah very good bas koshish karni hai kyunki hum bar bar yahi dekhte hain na ki koshish dekhi jayegi ki wo koshish kaise kar raha hai right ایمان والا ہے مصالح کر رہا ہے کوششیں اپنی سی کر رہا ہے بس that's it کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے اور ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں لگی رہتی ہیں کبھی شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں سستی کی طرف راغب کر دیتا ہے تو بس اس چیز سے بچنا ہے ٹھیک ہے سست نہیں پڑنا چاہے کچھ سچویشن ہو چاہے کوئی چیز آ جائے زندگی چلتی رہنی ہے رائٹ آپ اس چیز کو ایسے دیکھیے کہ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے رائٹ کسی کا کتنا ہی پیارا ہوتا ہے نا کبھی وہ کسی کی ماں ہوتی ہے کبھی وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے کبھی کسی کا شوہر ہوتا ہے کبھی کسی کا ہسبینڈ ہوتا ہے لیکن دنیا رکتی نہیں ہے کسی کے لیے بھی دنیا رکتی نہیں ہے کوئی دو چار دن غم مناتا ہے کوئی دو چار مہینے غم مناتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہیل اپ کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں نا وقت بڑا مرہم ہے ہر زخم کو مندمل کر دیتا ہے پھر زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہوتی ہے تو ہم نے بھی انشاءاللہ ہر چیز کو ایسے لینا ہے اس کے مثال کہ سبحان تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ یہ زندگی اور موت اس کی ساری کشاکش جو بھی ہے یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے اس سچویشن میں احسن عمل کرتا ہے تو خوشی کے موقع پر بھی ہم نے بہت اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا غم کے موقع پر بھی اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن نہیں کرنا چلتے رہنا ہے انشاءاللہ بڑھتے رہنا ہے as long as یہ پیاری کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے ہاتھ میں ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین چلیے انشاءاللہ ہم تھوڑی سی شیئرنگ لیتے ہیں ہاؤ اباؤٹ ہم امت الفرین کی شیئرنگ لیتے ہیں امت ال آپ شیئر کریں گی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی شیئرنگ ابھی تک نہیں ہوئی آپ جا کے آئیں آپ کا سفر اتنا پیارا کیسا تھا اور آپ نے قرآن کا علم اور حدیث کا علم لینے کے بعد جب آ گئے تو آپ کو کیسا لگا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کے پاس بالکل نالج نہیں تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی وہاں ان کو بلایا الحمدللہ وہ بھی ضیوف الرحمن تھے رائٹ لیکن کیا فرق آپ کو لگا آپ کو کس طرح سے آسانی ہوئی اس سفر میں بتائیے گا ٹھیک ہے آپ ریڈی ہیں امتل raise your hand if you are ready inshallah quran our oxygen mashallah acha mere paas koi our oxygen mask mashallah okay alhamdulillah theek chaliye mic aapke liye free karte inshallah
assalam alaikum rahmatullahi wabarakatuh ماشاءاللہ میرا حج کا سفر بہترین رہا اور جب قرآن کا علم رہا اور بہترین، جب خطبہ سنتی تھی تو انجوائے کرتی تھی، سمجھ میں آتا تھا، پھر میں گروپ کے لڑکے جو بھی تھے ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی کہ اس کا یہ مطلب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یہ چاہ رہے ہیں ہم سے نا. تو وہ جو تھا سورہ بقرہ کی آیت تقریباً ہر نماز میں ہوتی تھی، جیسے کہ زیادہ راہ حج کا تخوا ہے، تو یہ سب میں بولتی تھی. الحمدللہ اچھی خاصی شیئرنگ ہوتی تھی، اور پھر الحمدللہ اتنا بہترین سفر، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب کرے. حج میں کو بہت ساری چیزیں سکھایا، جیسے کہ صبر، مختلف لوگوں کے ساتھ کیسے صبر رہنا چاہیے، کس حالات میں کیسے رہنا چاہیے. اور ماشاءاللہ سے میں جب انڈیا سے کری، مجھے ایسا لگا کہ میں بہت بہترین ڈیسیشن تھا. تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز جب حج میں آتی ہیں تو بہت اچھا رہتا. جب ہم یہاں سے یو ایس کینیڈا سے جاتے تو بہت ساری فیسلٹیز کے ساتھ جاتے. الحمدللہ کہ ماشاءاللہ میرے کو انڈیا سے کرنے کا موقع ملا، اور بہت سارے لوگوں سے. جب مینا میں تھے ہم تو زیادہ تر وہاں ایسا لگا کہ یہ میرا ٹیسٹ ٹائم ہے نا. وہاں ہر وقت ایک صبر. اور پھر الحمدللہ جب یہ علم کے ساتھ گئی، تب اگر سب لوگ جیسے کہ اب چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں کہ ارکان ایسے ہوتے تھے کہ لوگ جب شیطان کو جب پتھری سٹوننگ کرنا تھا تو اس کو دھو کر کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو جب بھی علم کا فائدہ جب میں سنی تھی نا حج کتاب حج، تو پھر میں بولی کہ ہم شیطان کو کنگری ماریں تو اس میں دھونے کی کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں. تو ایسی یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اور لوگ سنتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے. الحمدللہ بہت اچھا لگا میرے کو کہ اللہ تعالیٰ میں علم کے ساتھ رہی نا، تو بہت مزہ آیا میرے کو. اور کیا بہت ساری چیزیں تھیں، بس تھوڑی سی چیزیں تھیں جو مجھے پسند نہیں آئی وہاں پر. تو آج یہ سعودی عرب یا جو بھی ہو، مینا، مزلفہ، ہم سب مسلمان ہیں. اسراف اسراف جو کرتے رہے لوگ، ہر جگہ کھانے ویسٹ پھینکنا شروع، تو مطلب ایک مسلمان ہیں ہم نا، وہاں جو بھی ہیں مسلمان، بس وہ ایک ہی چیز کی تکلیف ہوتے رہی. الحمدللہ سعودی گورنمنٹ تو بہت سارا اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کرے تھے، شکر الحمدللہ. نہ رمی میں پریشانی نہ کچھ، اتنی آسانی سے کر دی اللہ تعالیٰ کہ بتا نہیں سکتی. بس یہی ہے کہ بس حج صبر کا نام ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی مزہ آتا تھا. کوئی ضعیف لوگ ہیں ان کو مدد کر دینا، اور کوئی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اچھی بات کر دینا، بس بہت اچھا لگا میرے کو ماشاءاللہ. بہترین سفر ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب کرے. اور بس یہی رہا، سب سے زیادہ تو جمعے کا خطبہ انجوائے کری میں، بہت اچھا لگا کہ جیسے جیسے بول رہے تھے وہ حج کے ارکان سمجھاتے چلے جا رہے تھے اور مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. تو الحمدللہ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اگر علم کے ساتھ کوئی چیز کرے نا. بس یہی بولوں گی میں کہ صبر، اور پھر نفس نفسی کا بھی دور دکھا اس میں میرے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرمائے، احسن طور پر اس کو بلند کرے. اور بس وہی بات کہ اتنے لوگوں کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں. وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اچھائیوں کو اجاگر کرتے ہیں تو ہمیں اچھائیاں نظر آتی ہیں، جب ہم برائیوں کو اجاگر کرتے ہیں تو ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں. تو ہم نے کنٹینیوس کیا پڑھا ہے، برائیوں سے صرف نظر کرنا ہے، اس کو اگنور کرنا ہے اور اچھائیوں کی مشہوری کرنی ہے. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کے دلوں میں بھی پھر وہاں جا کے وہی اچھائیاں زیادہ ابھر کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیٹس نائس کہ ان کے ساتھ جب کوئی بھی سفر کیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ سسٹر ہنا موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا تجوید کا لیسن کرتے ہیں. اور الحمدللہ آپ کا جو ٹیسٹ تھا مدود کے حوالے سے، وہ بھی ماشاءاللہ ایک دو سسٹرز نے بھیجا ہے، انشاءاللہ وہ ٹیسٹ ہم سسٹر ہنا کو فارورڈ کر دیں گے. اینڈ لیٹس سی، اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہو تو پھر انشاءاللہ آپ وہ سسٹر ہنا سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مائک فری پر سسٹر ہنا. سسٹر ہنا آپ کے لیے مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب رب بهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون.
جزاک السلام وبرکاتہ. الحمد للہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی ٹھیک ہے، ان شاء اللہ میں کریکشن کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، ایک تو آپ نے نا اس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ جو لاسٹ میں آلموسٹ ساری ہی آیات کی اینڈنگ نا نون کے اوپر ہو رہی ہے، جیسے مشفقون. اس نون کو ہلانا نہیں ہے، فوراً جیسے ٹپ کو ہٹ کر کے نا آپ نے باؤنس بیک نہیں کرنا. نون کے لیے ٹپ آپ کی ٹچ ہوگی اور پھر آپ نے وہاں پر میڈیم ٹائم کے لیے اسٹے کرنا ہے. مشفقون مأمون، ٹھیک ہے؟ یعنی ان ہٹ کر کے تھوڑا سا غنہ اس کو دیں اور پھر آواز کو ختم کر دیں وداؤٹ ڈوئنگ کلکلا. اسی طرح سے مون، یہ جو جرک ہے یعنی ہم کی جو ساؤنڈ ہے ساکن کی، اس میں بھی نا کلکلا کی آواز مون ما کر کے آواز نہیں آنی چاہیے. مون، ٹھیک ہے؟ یعنی نون کو آپ ٹائم دیں گے اور پھر جھٹکا اس میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. پھر اسی طرح سے لیٹر و کے مخرج کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. یہ جو آیت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، آواز اس میں آئی تھی زو کر کے نہیں، حافظون، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ذال، کہیں کہیں مجھے آپ کا ذال کا مخرج اچھا لگا، یعنی بہت زیادہ کمزور نہیں تھا، لیکن یہاں پر نا جیسے یہ بہت زیادہ جو وا ہے وہ زا کی طرف جا رہا تھا، جیسے عذابی میں بہتر تھا، لیکن یہاں پر یہ بہت زئی کی طرف ساؤنڈ تھی، حافظ زو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل زال کی طرح टिप आपके जो टिप ऑफ द टंग है वो सामने के जो दो दांत हैं उन दोनों दांतों के किनारों के साथ लगेगी. हाफिज़ून, ठीक है, इस तरह से आपने इसको अदा करना है. इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आया में वर्ड है अज़्वाजिहिम. अब ज़ा के लिए अच्छी स्ट्रॉन्ग बजिंग की जो साउंड है वो होनी चाहिए. फिर इसी तरह से मदूद का आपने ध्यान रखना है कि जो मद है वो कम से कम भी फोर, जो जायज और वाजिब मदूद है कम से कम भी फोर उनकी लेंथ होनी चाहिए. जैसे यानी इस तरह से इनकी लेंथ होनी चाहिए. यहाँ 32 में ना ली अमानातिहिम, यहाँ पर आपकी मद मिस होगी थी तबीयी. ली अमानातिहिम, मा और ना दोनों की लेंथ एक जितनी होगी, ठीक है. इसके अलावा जो गुन्ना की टाइमिंग्स है ना वो आपने किसी भी कारी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है. जो स्लो रिसाइटर्स हैं अगर आप उनके साथ प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप ना मार्क लगाइए, ठीक है, क्योंकि गुन्ना जो है वो आपके शॉर्ट शॉर्ट थे. जैसे फिर रब्बिहिम मुशफिकून. अब ये जो गुन्ना टाइमिंग्स है ये आपने ना किसी कारी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अबाउट आपको 80% जो गुन्ना यानी लॉन्गर गुन्नाज हैं वो आपको मुशद्दद मीम और नून के ऊपर मिल रहे होते हैं ना. तो यानी अगर आप सिर्फ इस चीज को भी फोकस करें कि तशदीद आ गया मीम के ऊपर या नून के ऊपर तशदीद आ गया, तो आपने गुन्ना जरा ज्यादा स्टे करना है, यहाँ पे लंबा गुन्ना करना है, तो 70-80% तो आपकी ये ठीक हो जाएगी ना, ठीक है. तो इसको भी आपने माइंड में इंशाल्लाह रखना है और इन चीजों के ऊपर मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिए. इंशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा जी. नेक्स्ट स्टार पढ़िए.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم في فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم والذين هم بشهاداتهم قائمون الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ओके जी. मैं आपका भी नोट कर रही थी ना, तो ये जो नून का आखिर में जो नून की टाइमिंग्स है ना, ये आपकी वजह से आपका टाइम अच्छा आ रहा है, जल्दी नहीं है, लेकिन उसके बाद ना एक हल्की सी एडिशनल साउंड आ रही है, लाइक مشفقون. دیکھیں یہ جو ن موومنٹ آف ٹنگ کی ساؤنڈ ہے نا, یہ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. آپ موومنٹ آف ٹنگ کریں مگر ساؤنڈ کو ختم کر لیں, سائلنٹ پہلے سائلنس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹنگ کو موو کریں. کیونکہ اگر آپ ساؤنڈ کے ساتھ موومنٹ آف ٹنگ کریں گی نا تو یہ کلکلا ہے, چاہے آپ بیچ میں کپل آف سیکنڈس کا گیپ دے کے کری ہیں, چاہے آپ ایک دم سے مشفقون یوں کریں اور یا پھر مشفقون, یعنی وہ تھوڑا سا کلکلے کے اندر ہی اسی کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, نون اور میم یہ جو دونوں لیٹرز ہیں نا یہ میڈیم لیٹرز ہوتے ہیں, ان کے اندر ہم ہٹ بھی بہت اسٹرانگ نہیں دیتے, یعنی بہت زیادہ زور لگا کر نہیں دیتے. کیونکہ مجھے میم میں بھی نا کہیں کہیں یہ ساؤنڈ نظر آئی تھی, جیسے لی فورو جی ہم ہا ہم ہا, یہ دیکھیں ہم آپ کے لپس جوائن ہوئے, اب آپ نے لپس تو کھولنے ہا کو ادا کرنے کے لیے, جب آپ لپس کھول رہی ہیں ہا کو ادا کرنے کے لیے تو میم کی ساؤنڈ اسٹل دیئر. آپ کی میم کی ساؤنڈ لپس کے بند ہونے پر ختم نہیں ہوئی ہے, بلکہ آپ جب لپس اوپن کری ہیں ہا کے لیے جا رہی ہیں تو آپ ساؤنڈ کو ساتھ لے کر جا رہی ہیں, تو وہ پھر کیسی ساؤنڈ آتی ہے, لے فورو جی ہم ہا ہم ہا. یہ جو ہم م, یہ جو م ساؤنڈ آ رہی ہے یہ نہیں آنی چاہیے. ہم ہا, آپ لپس کو جب کھولیں گے تو آپ کی میم کی ساؤنڈ لپس کے اندر ختم ہو چکی ہوگی. لی فورو جی ہم ہا فی غون, ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ آپ نے اس کو رکھنا ہے. بالکل اسی طرح سے نون میں ہا فی غون, آپ توسط ٹائم دیں اور ٹپ آپ کی مخرج کے اوپر سٹک ہے اور آپ وہیں پر ساؤنڈ کو اس کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے, اینڈنگس میں یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا کیونکہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار دا نیکسٹ لیٹر, یعنی آپ کو آواز وہیں پہ ختم رکھنی ہے نا, آپ اگلے لیٹر کے لیے تو ریڈی نہیں ہو رہے, اس لیے پھر اس میں کلکلا کی گنجائش نہیں ہوتی. ہاں مڈل میں جیسے اب لی فورو جی ہم, یہاں پہ اب آپ کو ہاں آگے ادا کرنا ہی ہے تو ضرورت پڑے گی کہ آپ میم کا مخرج چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو اینڈنگس میں یہ ہارڈ نہیں ہے, اینڈنگ کی پریکٹس زیادہ آسان ہے اس کے ساتھ نا. پھر جو غیرو ورڈ تھا نا یہ دو جگہ کے اوپر آیا ہے, 28 میں ہے غیرو مأمون اور 30 میں ہے غیرو ملومین. یہ جو ہے یہ غیرو آپ کا رو تھوڑا سٹریچ ہو گیا تھا, یعنی ٹو حرکات چلا گیا, یہ ون حرکہ ہے. غیرو مأمون غیرو ملومین, ٹھیک ہے, اس طرح سے. پھر جو اخفض ہے نا شفوی, یعنی میم ساکن کے بعد با کا آ جانا, یہ آپ کا یہاں پر غنہ ٹائمنگز آپ کے کم تھے, جیسے والذین ہم بشہاداتہم, تو یہاں پر یہ آپ کا غنہ ٹائم جو ہے یہ کم تھا. پھر حافظون 29 میں جو ورڈ ہے وہ تو ٹھیک لگا مجھے, لیکن 34 میں یو ہا فی غون, یہاں پر غو کا مخرج آپ کا بھی تھوڑا اسکپ ہو گیا تھا, یو ہا فی غون, ٹھیک ہے, یعنی مخرج آپ نے ہلانا نہیں ہے. پھر تھوڑا سا جو ہیوینیس ہے نا اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے سو لا تی ہم, اب دیکھیں سو ہیوی ہوگا, لا میکسیمم لائٹ ہوگا, سو لا تی ہم, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے لام کو بالکل افیکٹ نہیں ہونے دینا سواد کی وجہ سے. پھر اسی طرح سے مکھ رو, یعنی ایک تو کاف کو ہٹ کر کے اس میں ایئر بلو کریں گے, پھر رو ہیوی ہوگا, مکھ رو مون. اور اسی طرح سے یو ہیوی وون, یعنی رو ہیوی ہوگا, زون کر کے نہیں بولنا, ٹھیک ہے, اس کو موٹا کرنا ہے, منہ میں پریشر بلڈ کرنا ہے آپ نے. فمنی بت رو و رو آ, اس میں وہ رو آنے, یعنی وہ نہیں, ٹھیک ہے, وہ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے, وہ بالکل اوپن کریں گے, وہ رو آ, اس طرح سے. ٹھیک ہے, انشاء اللہ. جی نیکسٹ اسٹاپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون جزاك الله خيرا كثيرا السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله أبعز علي بيمري أوكي الحمد لله I don't know حسا كيوم هو ده سبحان الله ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मैं एक्चुअली मैंने तो माइक लिया था और मैं काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर चुकी थी जिन लास्ट सिस्टर ने पढ़ा था आई थिंक एफके मैं आपको बता रही थी कि ये ना कुछ सफात हैं जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ठीक है जैसे आई नंबर 30 में देखिए वर्ड अज़वाजिहिम इस ज़ा के ऊपर ना आपको थोड़ी सी रनिंग की जरूरत है यानी साउंड आपकी रन होनी चाहिए अज़वाजिहिम ठीक है जल्दी से आवाज को खत्म नहीं करेंगे फिर चार के अंदर आपने एयर भी ब्लो करनी है औ मा मलकत अयमानुहुम ठीक है कत बिल्कुल एयर की साउंड आनी चाहिए मलकत ठीक है फिर इसके अलावा जो यानी जिस चीज के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है वो यानी लेटर्स को हैवी करना है सही है यानी थोड़ा मजीद लेटर्स जैसे आपके थोड़े और हैवी होने चाहिए जैसे 29 में जो वर्ड है हाफिज़ून तो वो बिल्कुल ज़ू लग रहा था जैसे ज़ाल है ना यानी वो उसके अंदर प्रेशर नहीं है तो मुंह के अंदर प्रेशर बिल्ड करें अगर हम हाफिज़ून बोलेंगे तो ज़ून वो फिर डिफरेंट साउंड हो जाएगी हाफिज़ून ठीक है थोड़ा सा और वो इसको करके आपने मजीद हैवी में करना है फिर इसी तरह से फमनी बतगो यहाँ पर भी आपने इसको मजीद थोड़ा हैवी करना है अब आपका नेक्स्ट वर्ड में ना आपका हमजा माशाल्लाह बहुत अच्छा लाइट था लेकिन वाओ में थोड़ी हैवीनेस थी जैसे वो रो देखिए वो तो वो हैवी है नहीं वो रो यानी आप वाओ के लिए मुंह को खोलें मुंह में बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए सर्कल करेंगे हम लेकिन सर्कल के बाद लिप्स खुल भी जाएंगे और सारा जो प्रेशर ऑफ साउंड है वो मुंह से बाहर निकल जाएगा वो रो ठीक है इस तरह से इस वर्ड को भी आपने देखते हैं एक और लेटर है जिसके ऊपर आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है और वो है फा फा जैसे अब मिडिल में कहीं पर अब साकिन तो फा नहीं था लेकिन जितने भी मुतहर्रिक फा थे ना उनमें मुझे ये आवाज नहीं आ रही थी ठीक है यानी थोड़ी क्विकनेस है उसमें चूंकि फा जो लेटर है उसमें ना रनिंग ऑफ एयर प्लस रनिंग ऑफ साउंड दोनों चीजें मौजूद है तो अब आप जहां जहां पर ये आएगा तो कॉन्शियसली उसको टाइम दें वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम ठीक है हाफिज़ून इसको आपने फइन्नहुम अयमानुहुम फइन्नहुम थोड़ी सी ना ऐसे करके साउंड इसकी आनी चाहिए पहले हरकत से पहले हल्की सी यानी ये कि एयर और रनिंग ऑफ साउंड आए ताकि लेटर प्रोमिनेंट हो कि आप क्या लेटर बोल रही हैं ठीक है तो फा के ऊपर थोड़ी मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस रखें बाकी माशाल्लाह आपकी बेसिक रीडिंग बहुत अच्छी है बारिकल्लाहु फीकुम इंशाल्लाह यहीं तक आज रखते हैं नेक्स्ट वीक फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह बारिकल्लाहु फीकुम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا سيستر هنا. الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں بہت برکات عطا فرمائے, اور آپ اسی طرح ہم سب کی اصلاح کرتی رہیے. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو آپ کی صورت میں نعمت دی ہے, ہمیں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, اور جس طرح سے آپ باریکیاں بتاتی ہیں اس طرح سے ہم اس کو مزید اپنی تلاوت میں خوبصورتی لاتے جائیں. آمین, اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے خلاصہ قرآن کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, سب ریڈی ہیں؟ اپنے مصحف کو پیچھے جز 15 پہ لے کے جائیے, سورۃ الاسراء. انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل کی ہم اسٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 99 سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی تھاٹ 97 پہ ہم نے اسٹاپ کیا تھا, رائٹ؟ سو 98 سے اسٹارٹ کرتے. اوکے, ان کی جزا ہم دیکھ رہے تھے کیا ہوگی, اینڈ دین ویل کنٹینیو. اوکے, چلیے بارک اللہ فیک, انشاءاللہ شروع کرتے ہیں باذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 15 پارے کا تیسرا رخ ہے, آیت نمبر 98, سورۃ بنی اسرائیل 98. دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف خاک اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے, اور یہ عقیدہ ہر اس قوم کا ہو جاتا ہے جس کا دل اس دنیا میں بہت لگ جاتا ہے. جب لوگ اس دنیا کو بہت کچھ سمجھ لیں اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں تو پھر ان کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا براہ راست جواب دینے کی بجائے, جواب تو یہ ہونا چاہیے اتنا ہاں ہو جائے گا یا یہ کہ تم کیوں اس کو مشکل سمجھتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس انداز کیا خوبصورت اختیار کیا کہ تمہیں اتنی حیرت کیوں ہے, کیا تم اللہ کی قدرت کا کوئی نمونہ نہیں دیکھ سکے, کیا تم نے اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس ذات نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے, اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے, لیکن ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. یعنی جو کائنات اتنے خوبصورت طریقے سے چلا رہا ہے, ہر چیز اپنے وقت پہ آ رہی ہے, زمین و آسمان جو ہے وہ اپنے حساب سے اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں, تو کیا دوبارہ پیدا کیا جانا مردہ ہڈیوں کو یا گلی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ اٹھا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اس نے تو تمہیں پانی سے پیدا کر دیا تھا اور تم کہتے ہو کہ اب تمہیں بنے ہوئے انسان کو دوبارہ وہ نہیں بنا سکتا. اور سوچو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور بھی انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو کبھی سوچو کہ تم جس دنیا میں جیتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنے خوبصورت انداز سے پیدا کیا. آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو دیکھنا ہے تو مردہ ٹہنیوں پہ پتوں کا لگنا دیکھ لیجیے, اور ایک وقت آتا ہے کہ جن ڈالیوں پہ اتنی برف جم جاتی ہے اگلے لمحے وہ سوکھی بالکل بن جاتی ہیں. تو دنیا میں ہر وقت اللہ تعالیٰ جینے اور مرنے کے ٹیٹوریل دے رہا ہے. ہم سو کے جو اٹھتے ہیں یہ بھی مرنے کے بعد اٹھنا ہوتا ہے, تو کیا تمہیں اس کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے؟ تو کرتے رہو, پھر اصل بات ہے کہ جس کے دل میں ظلم یعنی شرک ہوگا وہ اللہ کے ساتھ پھر اسی طرح کا رویہ رکھے گا. پھر اللہ اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہیں, کل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی, اے نبی ان سے کہو اگر کہیں تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم تو خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے, واقعاً بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. یہاں بھی دیکھیے گا کہ انداز کتنا خوبصورت ہے کہ انسان کے تھردلے پن اور بہت جلدی گھبرا جانے والی صورت کو سامنے رکھا گیا کہ تمہارا دل کتنا تنگ ہے. تمہیں اگر اللہ نے بارش دی ہوتی کہ جو تم برساؤ تو تم نے تو برسانی نہیں تھی, تم نے کہنا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گی, پھر کل کیا ہوگا, پھر اگلے دن کیا ہوگا, اور جنگلوں میں اور پہاڑوں میں برسانے کی کیا ضرورت ہے, یہاں تو کسی کو ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت ہے جب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے تو ہم اس کو اور اینگل سے سوچتے ہیں, لیکن اللہ کی وسعتیں دیکھیے, جنگلوں میں بھی ایسے ہی پھول کھلے پڑے ہیں جیسے ہمارے ڈرائنگ روموں میں رکھے ہوتے ہیں. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کہاں کوئی چیز کس طرح پڑی ہے, کیونکہ ہر جگہ مقصد ہے. اگر پہاڑوں پہ بھی بارش ہوتی ہے تو اس کا بھی مقصد ہے, دریا پہ بارش کا کیا تک ہے؟ عقل کی بات نہیں ہے کہ لو پہلے اتنا پانی اوپر اور پانی آ رہا ہے, لیکن آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ دریاؤں اور سمندروں کے اوپر جو بارش ہوتی ہے اس کا بھی اس سائیکل کو چلانے کے اندر بہت گہرا ہاتھ ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, پہلے کائنات کی نشانیاں دکھا کے اللہ کی قدرت بتائی, اب تاریخ کی نشانیاں بتا کر سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو تو نشانیاں عطا کی تھیں جو صاف طور پر دکھائی دے رہی تھیں, یعنی کوئی نئی بات نہیں تھی کہ کوئی یہ نہ ہو. اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک جادو کیا ہوا شخص ہے. موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت والی نشانیاں آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی, اور میرا خیال یہ ہے کہ فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کر دیں گے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ جہاں بھی آتا ہے وہاں انسان کو ایک میسج مل جاتا ہے کہ آج کا دبا ہوا انسان کل کا با اختیار انسان بن سکتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معجزات دکھائے تھے, اس کے باوجود بنی اسرائیل کے اندر بعد میں جو بگاڑ آئے, اللہ تعالیٰ آج اس کا وعدہ دلوا رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. اور بعض نے تو آج اس کی تفسیر یہ تک کر دی کہ جس طرح آج دنیا کے ایک چھوٹے سے خطے پیلسٹائن میں سارے جیوز جمع ہو رہے ہیں تو یہی ہے جی نا بھی کم لفیفہ, کہ یہ سب اس لیے ایک جگہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں کہ اللہ اپنے اس وعدے کا اظہار کر دے. تو بہرحال وبالحق کی انزل نہ ہوا بالحق کی نزل, ہاں اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے, اور اے محمد تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اس کو بشارت دے دو اور جو نہ مانے اس کو آگاہ کر دو, اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, ہم نے اس کو مناسب موقع پر بتدریج اتارا ہے. یعنی قرآن بہت تھوڑا کر کے اترا گیا, تھوڑا تھوڑا اتارا گیا, 22 سال 6 مہینے تقریباً لگے. تو اس کی حکمت بتائی گئی کہ جیسے ہلکی بارش زمین کے اندر جاتی ہے, تیز بارش ہوتی ہے بعض بعض زمین کے اوپر کی فصلوں کو بھی بہا کے لے جاتی ہے, یہی قرآن کا خوبصورت انداز ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھو اندر اترتا ہے. 2-3 سال تک قرآن کی بارش جب دل میں جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر زمین کے اندر کچھ نہ کچھ جگہ بنتی ہے, دل کی زمین ہری ہوتی ہے اور ایمان کا پودا لگ جاتا ہے. انسانی فطرت کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تھوڑا اتارا, ورنہ تو ایک دم بھی ہو سکتا تھا. ڈاکٹرز دوا دینے سے پہلے ڈاکٹروں کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کراتے ہیں, پھر آپ دیکھیے کہ ہر چند گھنٹے کے بعد گولیاں کیوں کھلاتے ہیں ڈاکٹر. سوچا جائے کہ اگر آپ کو پینسلین کی اتنی ڈوز جو ہے کھانی ہے جس سے آپ کے جسم سے سارے بیکٹیریا ختم ہو تو ساری اکٹھی کھا لو, 12 کی 12 بڑی بڑی اینٹی بایوٹکس ہیں کھا لو, لیکن کیا ہوگا آپ کھائیں گے اور ساتھ ہی بستر پہ اور زیادہ پڑ جائیں گے. اسی طرح بہت زیادہ قرآن بھی بعض دفعہ لوگوں کو اوور ڈوز کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات کیا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو لوگوں کا حال کیا ہے, اب ہو گئے اب ان کو بتا دو کلا مینو بھی یا اللہ تم, اب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو کہ نہ مانو, تمہاری مرضی ہے, نہیں مانتے تو نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہنا تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، کیسے اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز سے کچھ لوگوں کا تصور ہمارے ذہنوں میں لاتے ہیں کہ قرآن سنتے ہی وہ ڈٹے نہیں رہتے، اللہ کا حکم سن کر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو، کوئی عمل کی بات نہ ہو، کوئی عاجزی ان کے اندر پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ظاہر بھی رو رہا ہوتا ہے، ان کا باطن بھی رو رہا ہوتا ہے۔ ٹھوڑیوں کے بل گرنا آپ دیکھیے کہ کسی انسان کا بے قابو ہونا ہے، اور خوشبو اور بڑھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن پاک سنتے اور پڑھتے اور پڑھاتے وقت ہمارے دلوں میں خوشبو آتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو گیا کہ پہلے پوری تفسیر پڑھی، پھر دورہ قرآن کیے، اور آپ خلاصہ قرآن پہ آ گئے ہیں، تو بس اب عادت ہو گئی ہے۔ کبھی اپنے دل کو قرآن کی آیتوں کے سحر سے الگ نہ کیجیے، ورنہ دل سخت ہو جائے گا۔ اور جب قرآن کی آیتوں کو صرف گا گا کے اور صرف جھوم جھوم کے پڑھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک والخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا۔ اے نبی، ان سے کہو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اسی کے لیے تو سب اچھے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ تو بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت دھیمی آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو کہ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی شریک ہے اس کا بادشاہی میں، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کی مدد کر سکے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کیسی؟ کبر ہو تکبیرہ، کمال درجے کی بڑائی۔ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے یہاں۔ اس آیت کو آیت عزت بھی کہتے ہیں، اور بعض روایات جن کی سند کو اتنا زیادہ اس میں یقین نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے مطابق یہ آیات جو تھیں نے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے ناطے سے بھی ایک کال ملتا ہے کہ یہ آیات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ آیتیں پڑھے نہ پڑھے، اگر آپ کو اللہ کی توحید، اس کی معرفت، اس کا بڑا پن سمجھ آ گیا، تو یقیناً آپ کو اللہ عزت دے گا۔ اصل میں دیکھیں کہ اس آیت میں ہر وہ چیز ہے جس کو ہم اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ حمد کا تذکرہ، تعریف ہے اس میں، ولم یتخذ ولدن میں اللہ تعالیٰ کا سبحان ہونا، یعنی کہ اولاد کی چیزوں سے وہ بالکل پاک ذات، پھر اس کے بعد کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے القادر اور ہر چیز میں خود بخود با اختیار ہونے کا ارادہ فیصلہ ملتا ہے، پھر ولم یکن لہ ولی من الذل، میں اللہ تعالیٰ کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی کوآرڈینیٹر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کوئی وزیر نہیں ہے، وکبرہ تکبیرہ میں اللہ اکبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے جتنے خوبصورت اظہار ہو سکتے ہیں وہ اس ایک آیت میں عمل کر لیں گے، اللہ کی بڑائی کو سمجھ لیں گے، اللہ خود بخود ہمیں بڑا کر دے گا۔ سورت بنی اسرائیل میں بہت سارے معجزات اور نشانیوں کا تذکرہ تھا، دیکھیے کہ سورت کے آخری آیت میں الحمد کا تذکرہ بھی ہے، اور کبرہ تکبیرہ بھی ہے، اللہ اکبر کا بھی ہے۔ جس مضمون پہ سورت بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، اسی پہ سورت الکہف شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ تو انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کی بڑی مشہور، اہم، برکتوں کو سمیٹنے والی سورت ہے۔ جمعے سے جمعے تک انسان کو نور اور روشنی دیتی ہے۔ اس کی ابتدائی یا آخری 10 آیات فتنہ دجال سے بچاؤ والی ہیں، پھر اس سورت کا پیغام مذہب پرستی کا رد ہے. تین واقعات ہیں اسے ایک سورت میں, تینوں کا تھیم مذہب پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کے بندے میں ہے. سورت کا نام سورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک واقعہ ہے. اور سورت الکہف نازل ہوئی تھی یہود کی طرف سے اٹھائے گئے چند سوالات کے جواب میں, جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے. اللہ کے نبی کو مختلف مواقع پہ آزمایا کرتے تھے, مختلف موقع پہ اللہ کے نبی کا امتحان لیا کرتے تھے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی کو صحیح علم ہے بھی کہ نہیں, لیکن مانتے پھر بھی کوئی نہیں تھے. تو ان کے نہ ماننے پہ اللہ کے نبی کھلتے تھے, تکلیف محسوس کرتے تھے, دکھ محسوس کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اچھا تو اے محمد, شاید آپ تو ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان تک ہلاک کر دیں گے اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ایک سچے دائی دین کی پہچان بتا دی گئی کہ اس کے دل میں درد ہوتا ہے. ایک سچا مبلغ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو غم کیا ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, خود کو جہنم سے بچانے کی نیت سے, یا کوئی ایسی ہی موٹیویشن رکھ کر اگر آپ دین کی تبلیغ کریں گے نا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی آواز میں جوش آئے گا, غصہ آئے گا, رونت آئے گی, خود پسندی آئے گی, بڑائی آئے گی. لیکن جب یہ درد پیدا ہو جاتا ہے نا, جس کا یہاں تذکرہ, کیونکہ لفظ باخ فاعل کا وزن ہے بخا سے ہے, بخا وہی ہے جو اردو میں ذبح ہے, ذبح کرنا اور بخا کرنا یا بخا کرنا ایک ہی ہے. یعنی آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے نبی ہمیں تو لگتا ہے آپ خود کو ذبح ہی کر لیں گے, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا خود کو ہلاک کر لینا, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لینا, کچھ اس قسم کی باتیں کہ آپ ان کا اتنا غم نہ کریں. یقین کریں یہ غم ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری بات کو لے کے آتا ہے. آپ کہتے ہیں کوئی آتا ہی نہیں, کوئی مانتا ہی نہیں, کوئی سنتا ہی نہیں, ہم نے بھی یہی بات کہی تھی پھر ہماری بات پہ تو کوئی نہیں مانا. درد نہیں ہے آپ کے دل میں, اگر لوگوں کا درد آ جائے گا نا تو اس کا ایک ظاہری اظہار کیا ہے کہ آپ کی آواز میں سوز پیدا ہو جائے گا, گداز پیدا ہو جائے گا, محبت کی چاشنی پیدا ہو جائے گی, نرمی پیدا ہو جائے گی. اور یہ تڑپ فیول کا کام دیتی ہے تبلیغ میں. آپ دوسروں کی محبت میں تڑپ رہے ہیں, آپ خود کی جگہ پہ دوسروں کو اور دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کے جب بات کریں گے یقیناً اس بات کا اثر مختلف ہوگا. تو تڑپ نہیں چھوڑنی. ہم جب لوگوں کے لیے تڑپ نہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہماری کوششیں کم ہو جاتی ہیں, ہماری طلب کم ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی تو تڑپتے رہے. سورہ شورہ میں بھی ہم بالکل اس سے ملتی ہوئی آیت پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی تو ہلاک ہو گئے, تو آپ کو غم کیا تھا؟ کوئی بیٹیوں کے غم تھے, بچوں کے غم تھے, کوئی گھر کا غم تھا, کوئی گروسری کا فکر تھا؟ کچھ نہیں تھا, ایک ہی غم. اللہ کے بندے لم یومنو بہذا الحدیث, یہ غم تھا بس. ہائے کیوں نہیں مان لاتے اتنی پیاری بات پہ, اتنی پیاری کتاب, اتنی پیاری بات, اتنی اچھی بات, ایمان ہی نہیں لا رہے, کیا ہو گئے ان کو؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ بتاتے ہیں. آپ کی ساری درد مندیوں اور آپ کے سارے اخلاص اور ساری مٹھاس کے باوجود, تسلیم کرنے کے باوجود بھی لوگ آپ کی بات سننے کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دنیا بڑی خوبصورت کر کے بنا دی گئی. ان کے راستے کی رکاوٹ یہ دنیا ہے. ان نجعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سر و سامان زندگی بھی اس دنیا میں ہے, اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ان لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. کیا پتہ چلا کہ ہر نعمت امتحان کا ایک پرچہ ہے. لینا بلوہم, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اتنے پرچے بڑھتے جائیں گے, اتنے ایگزامس کے پیپر بڑھتے جائیں گے. کبھی آپ نے بچے بچیوں کو دیکھا آبجیکٹس چوز کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں میں 2 سال کے سبجیکٹ ایک سال میں ہی لوں گی, 8 سبجیکٹ اکٹھے لے لیے. کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہم 4 4 کر کے لیں گے. جس نے 8 اکٹھے لیے نا تو اس کو ہر مہینے 1.5 کے بعد ایک امتحان دینا پڑے گا. اسی طرح دنیا کی نعمتوں کو دل کھول کے لے, کوئی نہیں روکتا آپ کو, لیکن لینا بلو ہوں آزمائش شرط ہے ایہم احسن و عملا, اور آزمائش یہ کہ اس کے بعد بھی کون اچھے کام کرتے ہیں. دنیا کی نعمتیں انسان کو نقصان نہیں دیتی, شرط کیا ہے کہ ان کو پانے کے بعد انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک دوا ہے, ایک کھاتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. دوا کو چھوڑ دیجیے, ایک غذا لے لیجیے, ایک کھاتا ہے اس کو صحت بن کے لگتی ہے, دوسرے کو الرجی بن کے لگتی ہے, اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. ایک خوراک جب ایسی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر دنیا کی جو نعمتیں ہم لے کے بیٹھے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں اس کو نعمت بڑی راس آئی ہوئی ہے, ہمیں نہیں آئی ہوئی, ہمیں ہو سکتا ہے وہ نہ آئے. ایک کو جچتی ہے ہمیں نہ ججے, ایک کو چیز سجتی ہے ہمیں نہ سجے. تو دعا کیجئے کہ جو دیا ہوا ہے اس کی آزمائش سے بچ جائیں, اس کو نعمت بنا لیں تو اللہ کی بات لیں گے. اور کیوں غم کرتے ہو نہ ملنے کا, نہیں ملی نا تو کیا ہوا, جن کو ملی ہے اس کا کیا حال ہونا ہے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, آخر کار ہم سب کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. سارے ٹیلے ٹپے گھر بنگلے ولا کوٹھیاں بنگلے سب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اس آیت کو پڑھ کے میرے دل میں بلڈوزر آ جاتا ہے, چلتا جا رہا ہے اور جو چیز اس کے راستے میں اس کو گراتا جا رہا ہے. ایک دفعہ عمرے پہ تھے ہم لوگ, تو باہر ایک دم شور ہوا, تو جب کھڑکی میں سے دیکھا تو صرف غبار تھا, کچھ بھی نہیں دکھا. تھوڑی دیر بعد غبار چھٹا تو پتا چلا کہ ساتھ کی کوئی بلڈنگ تھی انہوں نے گرا دی. تھوڑی دیر پہلے گزرے تھے تو بلڈنگ تھی, پھر گزرے تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے سعیدن جروزا, کون رہا, نہ محلوں والے رہے نہ حویلیوں والے رہے, سب ڈوب گئے, سب چلے گئے. اپنے بھی گھروں کو دیکھ کے سوچا کرے یہ کب گرے گا, آج سے 50 سال بعد یہ کیسا لگے گا, آج سے 100 سال یہاں کیا ہوگا. کسی پرانے گھر میں جا کے دیکھ لیں, باپ دادا کے گھروں کو دیکھیں, کتنی رونقیں تھیں وہاں. وہ گھر جہاں کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی, آج خالی بڈا بڈی بیٹھے وہاں راستہ دیکھتے ہیں, کدھر گئے بچے اور کدھر گئیں بچیاں, کدھر گئے پوتے کدھر گئی نواسیاں. اور بعض دفعہ تو وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ دعا بہار کی لی تو اتنے پھول کھلے, اتنے گل کھلے میرے آشیانے میں کہ کہیں مجھے ہی نہ جگہ ملی. جب دنیا بہت بڑھ جاتی ہے, ہم اولاد کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں تو ان کے بس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے پاس بیٹھے, کہ ہمیں بھی وہ دکھ سکھ سنائے, کو ہمارا بھی سنیں. ہم ان کو پڑھا لکھا کے اتنا کچھ بناتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائیں, لیکن ہم ان کے سکھ دیکھ ہی نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پہ غم دیتا ہے, اس دنیا کے پیچھے مت پھرو, یہ تمہیں ذلیل کر دے گی, رسوا کر دے گی. اس کے بعد اب وہ واقعہ جس کی وجہ سے اس واقعے کو سورت کو سورت القحف کہتے ہیں. قصہ کیا تھا, کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھوڑا سا قریب کے دور کا. ایک ظالم بادشاہ آیا, اس نے عیسائی مذہب کو ختم کرنے کی کوششیں کی اور لوگوں کو زبردستی وہ کفر پہ لے کے آتا, کہتا مجھے خدا بناؤ. جو بڑے بوڑھے تھے نا اس قوم کے, کمپرومائزنگ ہو گئے کہ کیا کریں, پھر سمجھوتا کر لیتے ہیں, پھر کیا کریں, وہ تو مان گئے. لیکن جوانوں کا ایک گروہ تھا, 7, 8, 9, 10 جتنے بھی تھے, ان میں جرت تھی. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں جھکیں گے. کیونکہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ جوانوں کو جب اپنی منزل اوپر دکھتی ہے تو پھر وہ بالکل ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دکھتی ہے, اور جوانی میں انسان رسک لے سکتا ہے. تو یہ لوگ اپنے گھر سے بھاگے اور ہجرت کی انہوں نے اللہ کے راستے میں, جیسے ہجرت کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. اللہ نے زمین آسمان ہواؤں دھوپ سورج چاند جانور ان کو کیسے ان کے لیے مطیع و فرما بردار کر دیا, پورا واقعہ اکٹھا پڑھتے ہیں. اور اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے راستوں میں نکلنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا, اللہ نہیں چھوڑتا. کیسے, کون تھے وہ؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کان من آیاتنا عجبا, جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز. یہ وہی لڑکے تھے کہ جنہوں نے مانگا, دیکھیے رحمتوں میں تو پہلے ہی تھے, گھر کا سکون, مزے کی بات, ماں کا گرم گرم کھانا پکانا, نرم گدا, رحمتیں تو پہلے ہی تھیں. उन सब को छोड़कर अब किस रहमत की बात कर रहे हैं? ये अपने रास्ते के कामों की रहमत है, अपने रास्ते में हमें इस्तेमाल कर ले। एक ईमान वाला अपनी जाती जिंदगी में नहीं खो जाता, उसमें उसको बड़ी रहमतें दिख रही। हमारे यहाँ मोमन कहते हैं अल्लाह उस पर बड़ी रहमत करे, बड़ी की हुई, मतलब यह कि अब उसका घर पहले से बड़ा हो जाए, दो बेटे थे तो अब दो और हो गए। नहीं, असल रहमत अगर आप देखें वल्लाही, अपने आप को जरा हकीकत की नजर से देखकर, तो किसी बंदे पर अल्लाह का सबसे बड़ा रहम यह है कि अल्लाह उससे वो काम करा ले जो उसके बाद के लिए उसका एक सदका जारिया बन जाए, उसकी जात से खैर फैले, अल्लाह उसको अपना रख ले। क्या हर एक को आप रखते हैं? कभी आपने देखा नहीं है लोग किस तरह तमन्ना करते हैं कि उनको काम दे दिए जाए, लेकिन काम नहीं मिलते। इसलिए कि काम से पहले हिजरत होती है, काम से पहले दुनिया को पीछे डालना होता है। जो दुनिया सामने रख के अल्लाह के रास्ते में निकलेगा ना, वो निकल के भी कोई फायदा नहीं लेगा। इसलिए इन लोगों ने पहले अपना सब कुछ छोड़ा, सारी अपनी रूटीन लाइफ पीछे की, लग्जरियस लाइफ को पीछे किया और कहने लगे अल्लाह हमें रहमत दे दे। और वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, और हमारे मामले को दुरुस्त कर दे, खूबसूरत कर दे। निकल पड़े हैं तेरे नाम पे, कोई नहीं पता आगे क्या होगा, सब कुछ तेरे हाथ में है, बस तू आसानियां कर दे। इससे क्या पता चलता है कि दीन के काम अल्लाह से मदद मांगे बगैर नहीं होते। असबाब कितने बड़े हो, आपके पास कितनी कुदरत हो, अल्लाह आसान करे तो काम आसान होता है, वरना नहीं। देखिएगा अल्लाह ने उनकी दुआ कैसे कबूल की, फदरबना आला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीन अददा, इसी गार में हमने इनको थपक थपक कर कई सालों के लिए गहरी नींद सुला दिया। जिन हालात में लोगों को नींद नहीं आती, अल्लाह इनको सुला रहा, ये ईमान की अलामत है। जितने मुश्किल हालात होंगे, जितनी बड़ी आजमाइश आएगी ना, उतना आप अपनी जिंदगी में सुकून और ठहराव महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। हर वक्त तड़पते और बेचैन रहने की बात नहीं, आप अपने आप को चेक करें। 15वें पारे पे अब खुलासा कुरान के भी हैं, एडवांस कोर्स में पहुंच गए। ठहराव कितना आया, चीजों के साथ मामला करना कितना आया, लोगों को डील करना कितना आया, किसी की कोई गरम कर देने वाली बात सुन के उस पे ठंडा पानी डालना कितना आया है। और अगर नहीं आया तो दुआ करने की जरूरत है कि अल्लाह वो दे दे, इसलिए कि अल्लाह उसी को गहरी नींद सुलाता है जो अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द करके खुद को बिल्कुल सरेंडर कर देता है अल्लाह के आगे। तुम अबास ना हम लिना लम अयुल हिजबैनी अहसालिमा लबिसु अमदा, फिर हमने इनको उठाया, जैसे बहुत सो जाए ना तो माँ उठाती है, और जो बच्चे बहुत सो लिए, अल्लाह ने इनको उठाया ताकि देखें कि इनके दो गिरोहों में से कौन अपनी मुद्दते क्याम का ठीक शुमार करता है। क्योंकि जब उठता है इंसान तो पूछता है हाय कितनी देर हुई, कब सोया था, क्या हुआ था, तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ। अल्लाह ताला असल में इनको दिखाना चाहता था और बाद में हिस्ट्री लिखने वालों को दिखाना चाहता था कि अब इसमें सोचते रह जाओ कि ये कितनी देर सोए और कितनी देर नहीं सोए। है कौन थे? अब यहां से किस्सा शुरू होता है। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिलहक, हम इनका असल किस्सा तुमको सुनाते हैं। कौन थे वो? वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए। ये है असल बात, जवान तो सारे ही होते हैं, ईमान का दावा भी करते हैं, लेकिन ये वो थे जो हकीकत में अपने रब पर ईमान ले आए थे। और ईमान फैसले करवाता है, ईमान रिस्क दिलवाता है, ईमान इंसान से वो मामलात करवा लेता है जो अकल भी नहीं कराती। जो सामने पड़ी चीज देखकर इंसान को यकीन नहीं होता कि ये मुझे मिलेगी, ईमान की बदौलत इंसान को अटल यकीन हो जाता है कि अल्लाह मेरा ये काम कर देगा। और इसका अल्लाह ने उनको नकद इनाम क्या दिया, वजिदनाहुम हुदा, और हमने इनको हिदायत में तरक्की बख्श दी। इसको हाईलाइट कर लें। किसी से बात हो रही थी, काम करना चाहती थी, कुछ उनका ऐसा मामला था, बहुत लिमिटेड चीज, ये पाबंदियां ये वो, तो मैंने उनको यही मोटर दिया कि देखें हमारे यहाँ तो काम करने का यही असूल है कि वजिदनाहुम हुदा, जो थोड़ा काम ठीक कर लेता है उसके लिए अगला रास्ता खुल जाता है। उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला अगला। और अगर आप अपने आप को किसी छोटे से शेल में बंद करके सोचती हैं कि आप ये काम कर लेंगी, तो हो सकता है कि आप ज्यादा दूर ना जा सके। और ये फितरत का असूल है, खाना खाते हैं तो उसके बाद और खाना खाने को दिल जाता है, चलते हैं तो अगले दिन कहते हैं और लंबा चक्कर लगा ले। इसी तरह हिदायत की तरफ चलने के बाद इंसान के लिए हिदायत की तरफ चलना और आसान हो जाता है। मैं हैरान होती हूँ कि किस तरीके से हम इस चीज को अपनी जिंदगियों में देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग कभी एक घंटा नहीं बैठ सकते दीन के लिए, लेकिन जब वो बैठते हैं उनको कुछ फायदा होता है तो वो कई कई घंटे बैठते हैं, और उसके बाद फिर ये तमन्ना करते हैं कि हमें और मौके भी मिले। और जो नहीं बैठता वो सुन के भाग जाता है कि हाय मुझे इतनी देर बैठना पड़ेगा। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी भी हिदायत को बढ़ाए। यहाँ बैठ के अपने लिए कोई नियत करें, मैं भी करूँ और आप भी करें। हम सबको ये नहीं कह सकते कि हम बहुत काम कर चुके और कर रहे हैं। जो कुछ अब करती हूँ, जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी जिंदगी में मौके आए और मैंने अवेल किए, अब मुझे उससे अगले स्टेप पे जाना है। अब मुझे एक और लब्बैक कहना है, अब मैंने एक और चीज को अपनी जिंदगी में लाना है, क्योंकि जिदना हम खुदा। क्यों? इसकी सिंपल सी मिसाल दे दूं कि अगर पिछले कोर्स के बाद आप इस कोर्स में ना होती तो इस वक्त आप जिदना हम खुदा ना होती, घर में सो रही होती। ये आपको जो चंद दिन आना पड़ता है हफ्ते में, ये भी मुश्किल लगता। एक वक्त होता है कि इंसान बड़े आराम से 5 दिन आता है। आप खुद याद कीजिए अपना वक्त, इस कोर्स के पहले आते थे ना, मुश्किल तो नहीं थी ना, होता था ना। और अब ये सिर्फ हफ्ते के 2 दिन जो आपको साइड पे रख के दिया हुआ है, इसमें आप कितनी छुट्टियां आ जाती हैं। मैंने तो अब दिन ब दिन इस चीज पे अपने दिल को बांध लिया कि जितनी सहूलतें ज्यादा उतनी छुट्टियां ज्यादा। वही जमेगा जिसको अल्लाह ताला जमा देगा। दो चीजों का जब तकाबुल आ जाता है ना हमारी जिंदगियों में, तो हमेशा याद रखिए इल्ला माशाल्लाह पलड़ा दुनिया की तरफ झुकता है। हफ्ते में 2 दिन कुरान सीख लो, 3 दिन फारिग है, अच्छा जॉब करते हैं, फिर जॉब ढूंढी वो 3 दिन की तो नहीं मिली, वो तो कम से कम 4 की मिली और 5 की मिली। अब तकाबुल क्या करूं, अच्छा ये 3 दिन का कोर्स के 2 दिन की जॉब, ये वो, फैसला किधर जाएगा? चले जॉब करते हैं, देखेंगे जो 3 दिन होगा। कोर्स को साथ लेके चलते हैं, आपको लैंग्वेज कोर्स मिल गया। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कहेंगे नहीं, मेरी 2 या 3 दिन की क्लास है, मैंने इसको नहीं छोड़ना, कोर्स मेरा होता है लैंग्वेज का होके ना हो। जिद ना हम खुदा की कैफियत कब होती है? जब इंसान हकीकत में अपने आप को इस चीज में लगाता है, जब 24 घंटे में सिर्फ रूप बदल के इंसान की हिदायत का रुख बदले, असल में वो पूरा दिन हिदायत के रास्ते पे हो। ये लिखिए जिद ना हम खुदा सिर्फ क्लास में बैठने वाली हिदायत नहीं, कि दिन में 4 घंटे और बाकी किधर गए 20 घंटे। 5 नमाजों के वक्त की हिदायत नहीं होती, ये कंटिन्यूस आवर्स है। 24 आवर का मुसलमान बनने से जिद ना हम खुदा आती है। एक नेकी करते हैं ना तो दूसरी नेकी आसान हो जाती है, दूसरी करते हैं तो तीसरी, तीसरी करते हैं तो चौथी। अल्लाह ताला इस तरह आपको फिर जहां विदा कर देता है कि आप कहते हैं अच्छा ये मैं हूं, मेरे जैसा बंदा, अल्लाह मुझसे ये करवा रहा है, अल्लाह मुझे ये मौका दे रहा है, फिर तकब्बुर नहीं आता। और जरा शैतान वसवसे डालने लगे हाउ इज इट पॉसिबल, तो अल्लाह ताला एक और तोहफा देता है। क्या? वरबतना अला कुलूबिहिम, इसको भी हाईलाइट कर लें, ये इसका अगला दर्जा होता है। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए, अल्लाह दिल जमा देता है। कुछ नहीं होता, देख लेंगे जो होगा, अल्लाह करा लेगा कर लेंगे, नहीं कराएगा तो नहीं करेंगे, क्या होगा कह देंगे नहीं हुआ। अल्लाह दिल जमाता है। ईमान का एक असर ही होता है कि नेकी पे दिल जम जाता है, वो ज्यादा वक्त नहीं लेता कि मौके ही चला दे उसकी जिंदगी का। लेकिन दिल जमते कब है? एक और पॉइंट नोट कर लें, इस काम हो जब वो खड़े हुए, खड़े होंगे तो दिल जमाएगा अल्लाह, आप खड़े होंगे तो आपको चलना आएगा ना। बच्चा खड़ा ही ना हो तो चलेगा कभी? आप बताइए, बच्चों को देखते रहते हैं आप अपने इर्द गिर्द, छोटे बच्चे कैसे भाग रहे हैं आज, पहले खड़े हुए, और एक बच्चा बैठा और के मैं दौड़ने लगूं, नहीं चलेगा। बंदा खड़ा होता है ना तो अल्लाह उसको बांध लेता है। वही बात, एक लगा ले तो 0-0 बढ़ा के अल्लाह आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। हम खुद नहीं खड़े होते ना तो अल्लाह ताला फिर हमें जमाता भी नहीं है। इसलिए फरमाया इस काम, मेरा और आपका काम क्या है? काम, खड़े हो जाओ। اللہ کا کام کیا ربتنا اور زدنا ہم خدا، ریورس چلتا ہے، کھڑے ہو جائیں گے اللہ آپ کو ایسا کھڑا کر دے گا کہ اللہ کے نبی کی طرح قم فانذر کا حق ادا کیا اور پھر 23 سال کھڑے ہی رہے، کیونکہ بیٹھے لیٹے وحلیت میں بھی یہی سوچیں تھی کہ لوگوں کو کیسے آگ سے بچانا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، اور جب اللہ دل تھام لے تو پھر اس کے بعد بندے کی زبان پہ کیا باتیں آتی ہیں، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر تو انہوں نے اعلان ہی کر دیا، سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دیا، گھر والوں کو بھی بتا دیا، خاندان والوں کو بتا دیا، رشتہ داروں دوستوں کو بتا دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اب ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم بیکار مشغلوں میں نہیں پڑیں گے. اگر ہم ایسا کریں، اگر خدا نخواستہ ہم اس اللہ کی دعوت کو اور اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ جائیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بالکل بیجا بات کریں گے، پھر ہماری زندگی ورتھ لیس ہوگی، پرپز لیس ہوگی. ایک فٹ بال کی طرح کبھی ہم ادھر لڑکیں گے، کبھی ادھر لڑکیں گے، کچھ کام نہیں ہوگا اور ہمارے پاس اس کے باوجود وقت نہیں ہوگا، پھر تو ہم بالکل بیکار بات کریں گے. باقی رہ گئی قوم اور برادری، ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلہا، پھر انہوں نے آپس میں کہا ایک دوسرے سے، یہ تو ہماری قوم رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. بتائیے کہ آج ہماری قوم نہیں یہ کر چکی؟ یہ کوئی شرک کی باتیں نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے سٹائل کی باتیں ہیں. کتنوں کو یہ پتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کم از کم اپنی زندگی گزارنا ہی آ جائے، پھر ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کی مدد میں آتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ حقیقت میں ایسا کر ہی رہے ہیں تو لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر یہ لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں تو ان کے معبود ہونے کی کوئی واضح دلیل لے آئے. اللہ کو چھوڑ کے جن راستوں پہ چل جو رہے ہیں تو پھر اس کی کوئی دلیل، کوئی لاجک اگر نہیں تو پھر آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ جھوٹ باندھنے کی کیفیت ہی ہوتی ہے نا، کہ کرنے کام اپنی پسند کے اور کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور ہمارا معاملہ تو ان سے الگ ہے، کیونکہ وہ اذ تزلتموہم، اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودانے غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی امت کے بارے میں بھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا فتنے اتنے ہوں گے، دین اور ایمان کو خطرے اتنے ہوں گے کہ جنگلوں میں اور غاروں میں جا کر پناہ لینے والا ہی اپنا دین بچائے گا، کیونکہ محفوظ ہی نہیں. سڑکوں پہ چلتے گندی چیزیں دیکھیں، بچوں میں، شادیوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، جاب پہ، اسکولوں میں، ہر طرف دین کو بیچنے کے سامان ہے، تو کہا چلو پھر جنگل میں. اور ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ صحراؤں میں جب ریت کی آندھی آتی ہے نا، تو وہی جانور بچتا ہے جو اپنا سر ریت کے اندر چھپا لیتا ہے. یہ ہمارے والد مثال دیا کرتے تھے کہ جب کبھی مشکل حالات آئے، ایڈورس کنڈیشن آئے، تو گردن نہیں اکڑانی چاہیے، جھک کے جھک جاؤ، پھر اپنے آپ کو دبا لو، پھر اوپر سے آندیاں گزر جائیں گی، بعد میں پھر نکل آؤ گے باہر. اور جو ایسے حالات میں جو کر نہیں سکتا، وہ کام کرنے کے لیے اکڑے گا، اپنے نام کو رکھنے کے لیے، اپنی شادیوں کو کرنے کے لیے، جھوٹ سچ کو قرضے لے گا، پھر گردن ٹوٹ جائے گی. یہی کیا، چلو بھائی پھر تم نہیں بدلتے، ہم جاتے ہیں. وَإِذِ تَزَلْتُمْ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، وہ الگ ہوئے، انہوں نے عزل اختیار کیا، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوج رہے تھے ان سب سے بے تعلق ہوئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذرا کام تو دیکھیے کہ اللہ ان کو کیسے تھامتا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فابو الکحفی، پہلا انعام، پہلی جو باتیں تھی وہ غار سے باہر کی تھی، اب غار میں جانے کے بعد انعام کیا ہوا، اللہ نے ان کو ٹھکانہ دے دیا فلاں غار میں، ٹھکانہ پکڑے، چلو فلاں غار میں جا کر پناہ لو. اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اور دوسری بات، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یہ دوسرا انعام ہے غار کے اندر، تمہارا رب تم پر اپنی راہ کا دامن وسیع گا. تم جس نرم گدے کو چھوڑ کے آئے ہو نا، اللہ اس چٹیل اور پتھریلی زمین کو اتنی تمہارے لیے آرام دہ بنا دے گا. تم ایسی نیند سو گے کہ کئی سال تک آنکھ ہی نہیں کھلے گی تمہاری. اور تیسرا انعام وَيُحَيِّي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اس پہ نمبر 3 لکھ لیں, اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. کیسے؟ تمہارے کام آسان ہو جائیں گے, مینس دے دے گا, ان یوزول کام تمہارے ہاتھ سے ہونے لگیں گے, امپاسبل چیزیں تمہارے لیے اللہ پاسبل کر دے گا, ناممکنات کو ممکن بنا دے گا. چل کے تو دیکھو, نکل کے تو دیکھو, اللہ کو آزما کے تو دیکھو. دنیا میں بہتوں کو تم نے آزمایا, اب ذرا اپنے رب کو آزما کے دیکھو, اللہ تمہارے لیے یہ سارے کام کر دے گا. اور تو اور اتنے بڑے سورج کو بھی تمہارا غلام کس طرح بنا دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ, یہ چوتھا انعام ہے, نمبر 2, 3, 4 لگاتے جائیے جتنی بھی چیزیں آگے آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب کترا جاتا ہے, بائیں جانب اتر جاتا ہے, جبکہ وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر پڑے ہوئے تھے. یہ کیسے ہو گیا؟ کھلی جگہ تھی, یعنی ایسے ہی جیسے ابھی باہر جا کوئی صحن میں کھڑا ہو جائے, تو یہ تو نہیں ممکن کہ سورج اس سے کترا جائے اور اس کو سب طرف سورج ہو لیکن اس پہ نہ پڑے. یہ کیسے ہو گیا کہ سورج نے مسلسل ان کو گرمی نہیں دی کہ کہیں وہ جل نہ جائیں, اور بالکل سورج پرے بھی نہیں ہو گیا کہ کہیں وہ ٹھنڈ سے مر جائیں؟ یہ سب کیسے ہوا؟ فرمایا ذالک من آیات اللہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کائنات کو بندے کے آگے جھکا دیتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں نکالے, اور یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ من یهد اللہ فهو المهتد, جس کو اللہ ہدایت دے بس وہی ہے ہدایت والا. یعنی یہ کام اسی کے نصیب میں ہوتے ہیں جس سے اللہ کروا لے, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتے. ہاں وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, اور جسے وہ بہکا دے, جسے اللہ ہی بھٹکا دے, تم اس کا کوئی دوست اور ولی مرشد نہیں پا سکتے. اگلا انعام وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُكُودٌ, تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں, یعنی آنکھیں کھلی بھی تھیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ باہر سے کوئی موذی جانور ان کو مردہ دیکھ کر, سوتا دیکھ کر چیر پھاڑ نہ کر دے, آنکھیں کھول کے اللہ نے ان کا روب تاری کر دیا. اور اگلا انعام کیا ہے ان کا؟ کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹے دلوائے تھے. اتنے انعام آتے اللہ کے راستوں میں نکلنے والوں پہ. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, دائیں بھی پلٹتے بائیں بھی پلٹتے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بیڈ سول ہی نہ ہو جائے, کہیں کمر ہی نہ گل جائے ان کی ایک ہی طرف سوئے سوئے. اگلا انعام وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور کتا ان کا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اور اگلا انعام, اور اگر کہیں تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور تم پر ان کے اس نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی اللہ ایمان والے کا روپ پیدا کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کرنے کے بعد وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے ان کو اٹھایا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا, شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے, گہری نیند سے اٹھے تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ رات ہے کہ دن ہے. پھر وہ بولے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. چلو اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر بھیجیں شہر میں, اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے. یعنی ایسے حال میں بھی خراب چیز نہیں لی, اچھا کھانا چاہیے, ازکا تعامن, پاکیزہ کھانا. وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے, اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے, کتنے بھی حالات انیوژل کیوں نہ ہو وہ سمجھداری کا دامن نہیں چھوڑتا. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور اگر کبھی ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پائیں گے. کس بات کا دھڑکا ہے اب بھی؟ کہ ایمان نہ چلا جائے, جس راستے پہ چلے تھے کوئی ہمیں اس راستے سے پلٹا نہ لے. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہوا کیا؟ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا, اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک کر رہے گی. مگر ذرا خیال تو کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے. کس بات پر جھگڑ رہے تھے؟ کہ اب ان کے اوپر کیا کیا جائے. یعنی روایت میں تھے کہ یہ باہر گئے اور یہ سارا معاملہ ہوا, کھانا لیا, لوگوں نے وہ سکے دیکھے, یہ تو پرانے سکے ہیں, انہوں نے ان کو خزانہ ملا. بہرحال جب آ کے ان کو دیکھا دکھایا, اس کے بعد ان کو طبعی موت آ گئی. ان کی موت کے بعد اب لوگوں کا حال کیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو. پہلے دور میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے, پوری دیوار اوپر چن دیتے تھے, قبر نیچے چلی جاتی تھی. اب ان کا رب ہی ان کے معاملے کو زیادہ بہتر جانتا ہے. مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے, یعنی ذرا ڈومیننٹ تھے, جو فیصلہ کر سکتے تھے, بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ ہے, انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. نہ ہجرت کی, نہ سب کو چھوڑا, نہ غیر اللہ کا انکار, لیکن بس سب ان کو بزرگ سمجھتے ہوئے ہم ان کے اوپر ایک عبادت گاہ بنائیں گے اور ان کو بیٹھ کے پوچھنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ بڑے بڑے ہیں, یہ ولی اللہ, دیکھو یہ اتنی دیر بعد ہے. یہی لوگوں کا حال ہے. وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو بزرگوں نے کیے تھے, ان بزرگوں کا نام لے کر کچھ نذرانے لینا چاہتے ہیں. اور بعض لوگ تو بالکل بیکار قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. کیسے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, کچھ لوگ کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی ہانکے جا رہے ہیں. یعنی اس سے کیا لگے کتنے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کتنے تھے, چھوڑو زیادہ تھے تھوڑے, دیکھو کر کیا رہے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے, کب ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو. چھوڑ دو ان باتوں کو, چھوڑو, کیا پتہ چلا کہ اصل مقصد پہ نظر رکھو. کون کیا ہے, زیادہ ہیں تھوڑے ہیں, لوگوں کی بھیڑ سے کچھ نہیں ہوتا. جتنے لوگ سینما ہالز میں ہوتے ہیں اتنے مسجدوں میں نہیں ہوتے. بھیڑ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو کر کیا رہے ہیں وہ لوگ, مل کے بیٹھ کے اچھا کام کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں. اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہنا کہ میں کل کر دوں گا یہ کام. تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات نکل جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. اللہ کے نبی نے انشاءاللہ کہے بغیر کہہ دیا کہ کل اس کا جواب دے دوں گا, لیکن فرشتہ نہیں آیا, وہی نہیں آئی. تو ادب سکھائے گا کہ جب بھی کسی کام کی بات ہو تو انشاءاللہ کہا کرو. پھر ایک آخری سوال رہتا ہے کہ وہ غار میں رہے کتنی دیر. تو کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, وہ اپنے غار میں 300 سال رہے. اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھاتے ہیں. یہ 9 سال کس چیز کے؟ شمسی اور قمری کیلنڈر کے. ہر شمسی اور قمری کیلنڈر میں ہر مہینے 10 دن کا فرق پڑتا ہے. تو 10 کو جب آپ ان کے پورے وہ 900 پہ لے جائیں گے تو وہ اوپر کچھ نہ کچھ 300 سال پہ لے جائیں گے, تو اسی طرح بڑھ جائے گا. کچھ اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی اصل مدت کو جانتا ہے, کیا آسمان و زمین کے سب چھپے ہوئے حال اللہ کو پتہ ہے, کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیری کرنے والا اس کے سوا نہیں, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اور آخر میں پھر اس حصے کا جہاں اینڈ ہو رہا ہے, نبی کو خطاب کیا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, اے نبی تم اب کی کتاب میں سے جو تم پر وحی کیا گیا اسے جوں کا توں سنا دو. یعنی کوئی چینج نہ کرو, کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی جرت نہیں کر سکتا. اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں کوئی رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پا سکو گے. اور اپنے دل کو اس کے ساتھ پر مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کے صبح و شام اسے پکارتے ہیں. یعنی غریب غربا کمزور لوگ جو اللہ کو پکارتے ان کے ساتھ رہا کرو, کیونکہ یہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. اور ان سے ہرگز نگاہیں نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس کی بھی پیروی نہ کرو کہ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، وَتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور اس کا کام حدوں سے بڑھا ہوا تھا. ایک پورا لائف سٹائل بتا دیا زندگی گزارنے کا کہ خواہش کے کلچر کی پیروی نہ کرنا، حوث کے کلچر کی پیروی نہ کرنا، دنیا کی دوڑ دھوپ میں نہ آ جانا کہ اب اس کا گھر بڑا تو میرا اس سے بڑا، اس کی گاڑی بڑی تو میری اس سے بڑی، بلکہ غریب غربا کے ساتھ چھپ چھپا کے زندگی گزار جاؤ. کل اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے دے گا جو دنیا میں تم چھوڑو گے. ایک عقائد جو ہے وہ حقیقت میں دل کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان پہ غور و فکر کر سکیں. یہاں پہ ہمارا رخ پورا ہوا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر عافیت سے. الحمدللہ. جی کیسا تھا آپ کا آج کا لیسن؟ اور بہت خوبصورت آیات ہیں سورۃ الکہف کی، اور آخری آیات بنی اسرائیل کی. ہاں کیسا لگا آپ کو آج کا لیسن، اور کیا سیکھا آج کی آیات میں سے عمل کے لیے، اور اپنے لیے بلٹ پوائنٹس پر کون سے عمل کے نقطے آپ نے لکھے؟ جی شیئر کریں گے آپ، لکھیں گے، تھوڑا سا لکھیے، پھر اپنے کچھ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی کیا سکھاتی ہے سورۃ الکہف؟ کیا ایمان کو مضبوط کرنا ہے؟ ہاں پختہ ایمان ہونا چاہیے. انہوں نے لکھا ہے ونڈرفل اسٹوری فل آف لیسنز. ہاں جی، اور ہر طرح کے لیسن. اور پھر یہ کہ اور بھی لکھے، سب لکھے، ایمان والا نیکیوں میں جم جاتے ہیں. الحمدللہ. جی بالکل، ہر نعمت امتحان ہے. ویری گڈ پوائنٹ ماشاء اللہ. جی ہر نعمت امتحان ہے. اور انہوں نے لکھا ہے ایمان پر جم جانا ہے، اور اس پر اللہ سے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے مانگی تھی نا، توحید پر جمنا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے. اگزیکٹلی. اور اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہے. آپ نے لکھا ہے اللہ کے کام میں لگ جائیں تو باقی کام اللہ آسان کر دے گا، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو وَإِذْ قَوْمُهَا اِذْ بننا پڑتا ہے، ون بننا ہے، آگے اس کے زیرو 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 جتنے مرضی لگیں گے، لیکن پہلے آپ نے ون بننا ہے، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایمان کو اسٹرانگ کرنا ہے تو ساری کائنات ہمارے تابع ہو جائے. الحمدللہ. بالکل. دے ڈیڈنٹ گیٹ پریشرائزڈ بائی سوسائٹی پیئر پریشر. جی بالکل. اسی طرح کا ایمان چاہیے نا. بہرحال پھر اللہ کی مدد آتی ہے. بالکل. کیوں آتی ہے؟ جب آپ جمتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے نا، پھر آپ مانگتے ہیں مدد. ربنا آتینا من لدنک رحمہ. ہاں یہ مانگا کیجیے آپ بھی، ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ جی اللہ کی مدد آتی ہے بالکل، اور جم جانا ہے بالکل. اور آپ نے لکھا ہے 12 مشورے کی فضول رسموں کی تقلید نہیں کرنی، معاشرے کی فضول رسموں کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. جی بالکل. دیکھیں نا، جیسے انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ سب طرف غلط ہے تو کیسے بھاگ گئے تھے. اللہ تعالیٰ یہ شعور اور اویئرنس دے دے بس. انہوں نے لکھا ہے فرسٹ ہم کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ. جی اگزیکٹلی بالکل. ہر حال میں اللہ پر توقع کرنا ہے. الحمدللہ حسبی اللہ. ہاں بالکل. اور دیکھیے کہ آپ سب قرآن سے جڑے ہیں نا، جو آپ تو ماشاءاللہ ایڈوانس اس میں ہیں کلاس میں، اور پختہ ہو چکے ہیں. ہاں الحمدللہ. آپ سب بہتر جانتے ہیں، جب آپ शुरू हुए थे तो क्या क्या हर्डल्स आई थी, यकीनन नहीं होंगी, और उस पर फिर आप जमे कैसे होंगे ये भी आप बेहतर जानते हैं। हर एक के साथ स्टार्ट में आती है छोटी छोटी सी मुश्किलात आना शुरू होती है, लेकिन अल्लाह की रहमत किन के साथ होती है? जो उन पर जमते हैं, ठीक। और अल्लाह का वादा है उनके साथ, ईमान वालों के साथ अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, ठीक है, और बहुत ही प्यारी, अल्लाह की इतनी खूबसूरत है कि, लेकिन वो आती उन्हीं पर है जो पहले आते हैं। इसमें दिया है ना कि जो जमते हैं पहले, जो खड़े होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, बाद अल्लाह की रहमत की मदद से वो आगे कोशिश करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन पहले पहल आपने करनी है, हमने करनी है, ठीक है ना। तो लड़खड़ाना नहीं है, साबित कदम रहना। आप देखिए नया कोर्स स्टार्ट होता है, फर्स्ट इंट्रो में बहुत सारे लोग आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बहुत सारे आते हैं, फिर क्या होता है, और जो लास्ट होता है उसमें फिर झटते 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 बहुत कम हो जाते हैं। क्या होता है कि वो फिर कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पीड ब्रेकर आते हैं, कुछ लड़खड़ा जाते हैं, कुछ आंधियां तूफान आती हैं, कुछ गिर जाते हैं। तो ये जो झटके आते हैं ना, फिर जो इनमें साबित कदम रहते हैं ना, असल में वो फिर मीठे आम बनते हैं, वो दूसरों के लिए फायदेमंद होते हैं। तो बहुत जरूरत है इस काम में मदद मांगने की, और ये दुआ कभी ना छोड़ें, ठीक है, अल्लाह से मदद मांगते रहिए, और हमें जरूरत है इस दुआ की। तो बिल्कुल नमाज में मांगिए, अपने तहियात में मांगिए, बिफोर सलाम, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए भी दुआ मांगा कीजिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, जरूर मांगा कीजिए, एक दुआ में बेशुमार दुआएं। चलिए अब ऐसा है कि, और इतनी प्यारी ये वो है, आप देखिए कि आजकल हमारे पास अब बाकी तो चीजें हैं ही हैं परेशान होने के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे पास जो फिलहाल जो इंतहाई इंतहाई परेशान होने की चीज है ना, वो ईमान है। अब जो आगे दौर आ रहा है ना, वो जो फितने आ रहे हैं वो हमारे ईमान को लेके जाने वाले फितने हैं। तो इट्स वेरी वेरी केयरफुल, हाँ, हमने अपने ईमान को बचाना है, और अगर ईमान अल्लाह ताला माफ रखे और शैतान को दूर रखे, लेकिन अगर ईमान नहीं रहा तो फिर कुछ भी नहीं है। तो जो फितने आ रहे हैं सुबह से शाम और शाम से सुबह, तो इंसान का ईमान जाएगा, ठीक है। तो अपने ईमान को मजबूत रखिए और ईमान को भरपूर रखिए इन दुआओं से और कुरान से जुड़कर, और यही इसी तरह हर वक्त अपने आप को जिक्र अज़कार की महफिल में जोड़कर अपने आप को, ठीक है, अल्लाह से मदद मांगकर, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है कि दुनिया वाले हमारा ईमान जो है वो जगह जगह पर खत्म करना चाहते हैं, और हमें इस पर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की रहमत और मदद हमारे साथ है हर हाल में। चलिए शुरू करते हैं, सूरतुल कहफ को देखिए और कुछ अल्फाज को देख लेते हैं इंशाल्लाह। चलिए आयत नंबर 6 को देख लीजिए, नहीं पहले आयत नंबर 3 को देखिए, मा किसीना फी ही अबदा, जी क्या रूट वर्ड है मा किसीना, मीम काफ सा, वेरी गुड माशाल्लाह, सब लिखिए। और आयत नंबर 6 में असफा, असफा का रूट लिखिए अल हदीफी असफा, मैं देखती हूँ कि हमारे पास 2 मिनट्स में आप कितने रूट वर्ड लिख सकते हैं, और एक एक हर्फ लिखने का आपको 10 नेकियां मिलेंगी, ठीक है, नेकियां का, नेकियों को आप फिलहाल देख लीजिए, चलिए $10 हैं तो वो आपको अल्लाह ताला देंगे नेकियों में। तो लेट स्टार्ट, असफा लिखिए हमजा सीन फा, यानी 30 ने आगे हिस्से में आ गई, ठीक है। सईदन जुरुजा, कौन लिखेगा जल्दी से इसका, सईदन का लिखिए रूट और जुरुजा का लिखिए, किसने नेकियां लेनी है, सौद आइन दाल माशाल्लाह, और जुरुजा जीम रोजा माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। वर रकीमी आयत नंबर 9, रो कॉफ मीम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आ गया ये हिजबैनी, रूट लिखिए हिजबैनी, हा ज एन बाम। अच्छा अब बताइए युहय्यि वयुहय्यि लकुम, हा या लिखिए, सब लिखिए। हा या है। अच्छा हा हमजा, हा या हमजा, तजावरु तजावरु, तजावरु जोर से जा वाओ रो। जा वाओ रो। फजवतिम फजवतिम मिन, आज 17 है शायद। फजवतिम मिन, फजवा किसको बोलते हैं, फा जीम एंड वाव। वेरी गुड माशाल्लाह। ايقاظة يا قاف ظا، الحمد لله. اور ایک اور بتا، ولا ملئت، ولا ملئت اس کا میننگ بھی بتائیے، ولا ملئت نیکیاں بڑھائی، جلدی سے لکھیے سب اپنے گواہیاں بھی یہاں پہ، اور اپنے 1 2 3 4 10 20 30 40 کس کس میں زیادہ لینی ہے. ولا ملئت میم لام حمزہ، ٹھیک ہے روٹ ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا، اور مطلب کیا ہے، بھاگ جاتے ہیں میم لام حمزہ، بھر جاتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور بھر جاتا، ویری گڈ ماشاء اللہ احسنت اللہ. چلیے آئی تھنک یہیں پر رکتے ہیں، آپ لوگوں کی اب آگے ہے بریک کا ٹائم. اچھا لاسٹ نہیں، لاسٹ نہیں، بس ٹھیک ہے یہیں پر رک جاتے ہیں. بس یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہ آیات نازل ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سمجھا دے اور ہمیں ان کا شعور عطا فرما دے، آگاہی دے دے، ہم میں وہ محبت ڈال دے جیسے ان نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، اور ہمیں وہ بھرپور ایمان عطا فرما دے، اور ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو اور بالکل لڑکھڑائے نہ. ہم جگہ جگہ پہ جو اپنا ایمان بیچتے ہیں نا، ہم وہ نہ بیچیں اور ہم سٹرانگ ایمان والے بنے. آمین اللہم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. آپ لوگ بریک لیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك،
والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم القادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والتير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. والملك المالك لا شريك.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله Welcome back everyone. Alhamdulillah. चलिए इंशाल्लाह अपने अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट सेशन है तजल्लियात नबुव्वत. ठीक है, रेडी हैं आप सब? इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसरा वल मिराज के बाद जो अपनी इस्लाम की दावत देनी शुरू की वो किस तरह से. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी है. चलिए पेज नंबर मेरे पास 187 है, आप लोग देख लीजिए. आपके पास पेज नंबर आई थिंक 102 होगा जो पुरानी बुक्स है, सो इंशाल्लाह चेक कर लीजिए दोनों के बीच में. ठीक, अच्छा माशाल्लाह आपके पास 144 भी है. चलिए तीन नंबर आ गए, सो जो आपकी बुक है एडिशन उस हवाले से ऑन कर लीजिए. इंशाल्लाह शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی کے اگلے سیشن پہ چلیں گے. اس سے پیچھے ہم نے واقعہ معراج اور اسراء کو پورا کیا اور اس کے اثرات اور اس صورت میں نماز کا فرض ہونا دیکھا. اب ہم پیج نمبر 144 سے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت دیکھیں گے. آپ دیکھ رہے کہ تھرو آؤٹ دا نبوی زندگی دعوت کا سلسلہ نہیں رکا. انسان نہ مانے تو جنوں کو, اور اسی طرح سے معراج کے موقع پہ بھی بہت سارے ایسے مناظر دکھائے گئے کہ جس میں دین کی ساری چیزیں ہمیں اور زیادہ کھل کے آتی ہیں. اب آپ کہہ لیجئے کہ یہاں سے مکی دور کا آخری دور شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلا کیا تھا؟ چھپ کے تبلیغ ون آن ون بیس پہ خفیہ طریقے سے. بیچ کر جو تھا درمیانہ دور تھا جس میں کھلے عام دعوت تھی, مخالفت بھی تھی, ازمائشیں بھی تھی, تکلیفیں بھی تھی, اور سودے بازیوں پہ آگے, معجزات دکھانے پہ آگے. اب یہ آخری دور ہے جہاں مکہ سے باہر اسلام کی شعائیں پھیلنے لگی ہیں. آپ کہہ لیں کہ اب دعوت باہر پھیل گئی. پہلے اسی شہر کے لوگوں تک دعوت تھی اور اب یہ ہے کہ اس کو باہر پھیلا دیا گیا. اللہ کے نبی کو کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا گیا. حج کے موسم میں عرب کے جو بازار ہوتے تھے, قبیلوں کے جو خیمے تھے اور ٹھکانے تھے, وہاں اللہ کے نبی جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے. اس دور میں عرب کے مشہور اور مکہ سے قریب ترین بازار تین تھے, اوکاس, مجنہ اور ذوالمجاز. اوکاس نخلہ اور طائف کے پاس ایک بستی تھی جہاں پہلی زیقت سے 20 زیقت تک بازار لگتا تھا, جیسے ایک اینول فیسٹیولز ہوتے ہیں نا, تو یہ اس دور کا ٹریڈیشن تھا. اس کے بعد لوگ مجنہ منتقل ہو جاتے, وہ زیقات کے خاتمے تک بازار لگاتے. مجنہ مکہ سے نیچے وادی مراو زہران میں ایک مقام کا نام ہے. ذوالمجاز جو ہے یہ جبل عرف یعنی جبل رحمت کے پیچھے ہے. یہاں پہلی ذلحج سے 8 ذلحج تک بازار لگتا اور اس کے بعد لوگ حج کے مناسک ادا کرتے اور اس کے بعد فارغ ہوتے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ میلے, فیسٹیولز, جشن, ان موقعوں کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے. حالانکہ وہاں اچھے کام نہیں ہو رہے ہوتے, موسٹلی شیطانی کام بھی ہوں گے, بے پردگی بھی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن ایک خاص حد تک ان جگہوں کو فوکس کرنا چاہیے. دعویٰ سی ڈیز بانٹیں, فلائرز بانٹیں, اگر کوئی لوگ پہلے سے وہاں جا رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ خود اپنے ملنے والوں کے ناطے وہاں بات کریں. کیوں؟ دیکھیے جب آپ دین کی دعوت دیتے ہیں نا تو دینی سوچ رکھنے والے لوگ آتے ہیں. مسجدوں میں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو وہ نسبتاً دین کو سمجھنے والے لوگوں تک بات جاتی ہے, لیکن وہ لوگ جو بازاروں, میلوں, ٹھیلوں, پارلرز, بوتیکس اور ایسی جگہوں میں فن میں مست ہوتے ہیں, ایسی جگہوں پہ دین کی دعوت دینا بھی لازم ہے. اگر واقعی ہمارے دل میں سچی اس تڑپ ہے نا کہ ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے, تو آپ ہر ہفتے گول بنا کے سینکڑوں سیریز بانٹے لوگوں کو, جائیں ادھر بھیجے ادھر دیں. ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت کہہ دیا, فیس بک جو آ گئی ہے تو بس وہی کافی ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ نہیں آتا جب تک پرسنل بات نہیں ہوتی. تو اسلام پھیلتا ہے ایسے جیسے آپ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ بیج ڈالے. ایک بیج جائے گا بہت سے بات بنے گی. میرے پاس ایسے لوگوں کے مشاہدے موجود ہیں, لوگ آ کے گواہیاں دیتے ہیں کہ کہیں سے ان کو ایک سیڑھی ملی اور وہ پھیلی اور اس کے بعد زندگی بدل گئی ان کی، پورے دوستوں میں یہ چیز چلی گئی. تو ہم سب کو بھی اس چیز کی تڑپ رکھنی چاہیے اور اس کے لیے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. ہم جتنے لوگ ہیں اگر اپنے کام بانٹ لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی ایک ہی بندہ جو یہ کام کر سکتا ہے، آپ سارے اپنے ساروں میں دیکھیں کون زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اس کو یہ کام دے دیں. پورے مہینے رپورٹ لیں، آج اس مہینے میں کہاں کہاں سیریز بٹی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوتاہیوں سے کام جو پیچھے ہو جاتے ہیں وہ آگے جائیں گے. کچھ نہیں ہے تو لوگوں کے کان میں کوئی ایک اچھی بات تو پہنچ سکتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے، وہاں جا کے ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ مدد کرنا چاہیں کریں. کچھ قبیلے ان کے نام لکھے ہیں، آپ خود پڑھ لیجئے، اس میں عمل کی چونکہ بات نہیں ہے، لیکن کچھ قبیلوں نے آپ کی بات مانی، کچھ نے نہ مانی. کسی کا ایک رسپانس تھا، کوئی تھینک یو کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ کچھ نے کہا جی آپ کا تو اپنا خاندان نہیں آپ کی مانتا، ہم آپ کی کیوں مانیں؟ یہ کتنا بڑا تانا ہوتا ہے. وہ تو جی آپ کی نہیں مان رہے، ہم کیوں مانیں؟ کوئی بری بات کہتا. سب سے برا جواب مسلمہ کذاب کے گروہ بنو حنیفہ کا تھا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. بہرحال ایمان کی شعائیں مکہ سے باہر جانے لگی. جس زمانے میں اسلامی دعوت مکہ کے اندر مشکل ترین مرحلے سے گزر رہی تھی، اللہ چاہ رہا تھا کہ اب مکہ سے باہر کے کچھ لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے اندر کچھ ایسی ایمان کی چنگاری اٹھے کہ جو بعد میں واقعی پھر ایک بہت بڑی آگ بن کے پھیل جائے. اور حقیقت یہی ہے کہ مایوسیوں کی تاریکیوں میں ایک چمک کی طرح یہ چند لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں آئے. حیرت ہوتی ہے، آپ جب سیرت پڑھتے ہیں نا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ تقابل ضرور کرتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک بھی کر رہا ہوتا ہے، میرے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک بندہ آپ کی ذرا نہ قدری کرے تو دوسری طرف اللہ ایک ایسا بندہ بھیج دیتا ہے. ایک جگہ کے لوگ سیریس نہ لیں، اللہ دوسری جگہ کے سیریس کر دیتا ہے. کبھی ایک جگہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اللہ دوسری جگہ کو بھی آباد کرانا چاہتا ہے، وہاں لے جاتا ہے. تو دعوت اور تبلیغ کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ اس وقت اسلام میں انٹرسٹڈ ہوئے جو اللہ کے نبی کے لیے بہت زیادہ خوش آئند بھی تھے اور اسلام بھی بہت اچھے ثابت ہوئے. ان میں سے چند لوگوں کو دیکھتے ہیں. سوید بن سامت شاعر تھے، گہری سمجھ بوجھ کے حامل تھے، یثرب کے رہنے والے تھے، یثرب یعنی مدینہ تو نبی. ان کے شرف اور شعر گوئی کی وجہ سے لوگ ان کو کامل کہتے تھے، یعنی بہت بڑا ٹائٹل ہے. جیسے کسی کو آج کے دور میں آپ کامل سے مراد یہ کہ کہہ دیں کہ یہ تو پرفیکٹ پرسن ہے یا پرفیکشنسٹ. حج عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے، اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آپ پر حکمت لقمان پیش کی. لقمان کون تھے؟ اس دور میں معروف ایک بزرگ تھے جن کی کہانیاں لوگ سنایا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ کلام تو اس سے بہتر ہے. پھر وہ بواز کی جنگ سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی میں قتل ہو گئے. اب دیکھیں یہ مشہور شخصیات ہیں، آپ ان کو سنتے وقت ایسے سوچیں جیسے آج کے دور میں کوئی میوزیشن اسلام قبول کر لے یا اسلام پہ آ جائے، کوئی سنگر گانوں سے توبہ کر کے اسلامک چیزوں پہ آ جائے، کوئی اداکارہ گلوکارہ، تو ایک دفعہ شور مچتا ہے نا. اور چونکہ مشہور لوگ ہوتے ہیں تو لوگ ان کی شہرت کو ہی دیکھ کر اسلام پہ آ جاتے ہیں. اور ایک اور چھوٹی سی بات یاد رکھے، اسلام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امیر لوگ اس کو مانیں یا غریب، مشہور یا غیر مشہور، گورے یا کالے، لیکن دنیا دار لوگوں پر اس کی دھاک ضرور بیٹھتی ہے. وہ جب کسی ماڈرن شخص کو اسلام کی طرف آتا دیکھتے ہیں، کسی مشہور شخص کو دین کی طرف آتا دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہی ہوگا تو انہوں نے لے لیا ہے نا، تو وہ پھر اس کے نقشے قدم پہ آتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگ جو کسی سوسائٹی کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ضرور دین کی محفلوں میں آنا چاہیے. صرف ان کا آ جانا، وہاں بیٹھ جانا اس بات کا ثبوت بنتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں، بیوقوف لوگ جاتے ہیں، بس جی بیکار لوگ جاتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں. ہم پڑھے لکھے جائیں، ہم ڈاکٹر جائیں، ڈاکٹر ہوں میں، اب میں قرآن ہی آؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میرا تو اسکیڈول بڑا بزی ہے. ہاں وہ ہاؤس وائفس آتی ہیں آپ کے پاس، اچھا وہ تو جائیں گی، میں ورکنگ وومن ہوں، میں کیسے آؤں؟ یہ کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ کبر ٹوٹتا ہے تو بندے کو یہ تو یقین ہے کہ سارا دن جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم تھکتے ہیں، اور اس کے بعد شام کو 2 گھنٹے آ کے قرآن کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو اس میں ساری تھکن اترتی ہے. ویک ڈیز میں ہو تو کہتے ہیں ویکینڈ پہ آئیں گے، ویکینڈ پہ ہو تو کہتے ہیں ویک ڈیز میں آئیں گے، ویکینڈ پہ کریں تو کہتے ہیں جی نہیں پورا ویک ہی پھر بزی ہو جاتا ہے، شام کو آ جائیں. شام کو تو کہتے ہیں جی نہیں وہ سارا دن تھکے رہتے ہیں تو شام کو کیسے ہیں، جی میاں کے آنے کا وقت ہے. تو وہی بات ہے کہ پھر تو میرا انتظار کر، کارے جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اسکیڈول کرنے والا بنا دے. میں سوچی صرف ایک لینگویج سیکھنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں لوگ. سب کو پتا جو بات میں کہہ رہی ہوں, جو ناروے کے اندر آ جائے صحیح کامیابی کا لیول اس کو چاہیے نا, تو اس کو لینگویج چاہیے, اور وہ سیکھنے کے لیے دھکے کھائیں گے, بسوں میں جائیں گے, کمٹمنٹ کے ساتھ ہفتے کے 4 دن 5 سے 6 گھنٹے جاتے ہیں لوگ, سال پورا جاتے ہیں. کتنی آ جاتی ہے یہ ان کو پتا ہے بس, لیکن جا رہے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد پہ پیسے لگنے ہیں, اس کی بنیاد پہ کورسز آفر ہونے ہیں, اس کی بنیاد پہ پھر اور مشین بنا کے انہوں نے آپ کو پھیرنا ہے. کیسے کیسے تاغوت ہیں. میں کہتی ہوں ذرا سا اپنے دل کو بدل کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ خوشی ان پیسوں میں اور ان پیسوں کے لینے دینے میں بھی نہیں ہے. ادھر سے ملتے ہیں, ادھر سے کسی غم میں لگتے ہیں. جو بیماریاں اور غم میں آج کے دور میں انسانوں کو لگے دیکھتی ہوں, کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. آخر ہم بھی تو دیکھتے آئے نا, بچوں کو جو بیماریاں, بڑوں کو, کوئی کہتا ہے یہ سلپ ہوا ہے, کوئی کہتا ہے یہاں مسئلہ, کوئی کہتا ہے یہ جسم میں کم ہے, یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے. میں نہیں کسی کو بد دعا دے رہی, لیکن صرف اللہ کا قانون سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ جب بندہ دین کوئی پیچھے ڈالتا رہے, کتاب کوئی پیچھے ڈالتا رہے, پھر جہاں جاتے ہیں پھر اس کے لیے اور طویلیں. اب غیروں میں جا رہے ہیں تو کپڑے بھی وہ ہوں گے. پاکستان میں برقعے پہن کے آنے والوں کو یا مجبور کر کے ماڈرن کپڑے پہنا کے بھیجتے ہیں کہ نہیں جی آپ کورس کر رہی ہیں وہاں, آپ ابایا پہن کے جائیں گی. کوئی ایک کوئی غم تھوڑی ہے ہمارا. پھر یوں پھسلتے ہیں کہ کچھ دن بعد شیشے میں اپنا روپ نہیں دکھتا. پھر پاکستان جاتے ہوئے پھر وہ لیے بدلتے ہیں کہ ماں باپ نے تو گھسنے نہیں دینا, ان کو پتا چل گیا کہ بیٹی یہاں آ کے پہننے کیا لگ گئی ہے. ایسے حیا رخصت ہوتی ہے تو ہم خوش ہیں کہ مہینے کا 12-15-20 ہزار آتا ہے. یہ نہیں پتا کہ 10 ہزار بل بھی تو بن جاتا ہے کسی بھی مصیبت میں پڑ کے. تو یاد رکھے کہ کبھی اللہ کے دین کی قیمت پہ کوئی کام نہ کریں, پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے بے نیاز کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے. اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسا کہ بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. شوق میں, پیئر پریشر میں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں, اور بھیڑ چال ایک لگی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے باعزت طریقے سے ایک مرد سے شادی کرو, تمہارا کفیل ہے, تم گھر بیٹھو بچے پالو, نہ تمہیں جاب کی ضرورت ہے نہ دھکے کھانے کی ضرورت ہے. پہلے عورت کو مرد بنا کے پیش کر دیتے ہیں, پھر وہ مردوں کی طرح دھکے کھاتی ہے, پھر بیچاری عورت بھی نہیں رہتی, دکھی عورت ہے. آج کے معاشرے کی عورت, میں اس شہر کی نہیں, میں اس دور کی عورت کی بات کرتی ہوں, آج کے دور کی عورت میری نظر میں دنیا کی دکھی ترین اور مظلوم ترین عورت ہے. کہ جس کو آپ ایک ہی وقت میں عورت بھی بنا رہے ہیں, مرد بھی بنا رہے ہیں, ماں بھی ہے اور وہ باپ بھی ہے, اور نتیجہ یہ دیکھ لیجئے کہ نقصان پھر دین کا ہی ہے آخر میں. کہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, سارا دن باہر دھکے کھاتے پھرتے ہیں. نہیں جی ضرورت ہی نہیں. کسی بچی سے میری بات ہوئی, میں نے کہا بتائیں, رشتے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی بچی نماز پڑھتی ہے. بچی سے پوچھا, کہتی جھوٹ نہیں بولوں گی, ساری نہیں پڑھتی. تو میں نے کہا کہ جب پوری پڑھے گی پھر آئیے گا اس بچی کو لے کے, میں تو اس جھوٹ کی گواہ نہیں بن سکتی, نہیں وقت نہیں ملتا نمازوں کا. تو میں نے کہا کاش بیٹا آپ کا جواب بالکل مختلف ہوتا. آپ کہتی کہ دن اتنا چھوٹا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے کے بعد جاب کا اتنا ٹائم نہیں ملتا. کتنے اتفاق سے ہم کہہ دیتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز پڑھنے کا, تو پھر وہ رب میرا اور میں اس سے کچھ مانگو. تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے. بات تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم دین کے ایک رخ کو ہٹاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کسی جنگل میں پھنساتا ہے. یہاں بیٹھ کے بغیر کسی کے ساتھ کوآرڈینیشن کے آپ کو کہہ سکتی ہوں, جتنے لوگ دین, اسلام, قرآن کو پیچھے کر کے دنیا بنا رہے ہیں نا, میں مان نہیں سکتی کہ وہ خوش ہیں. میں نہیں مان سکتی ان کے پاس سکون ہے, اور میں یہ بھی نہیں مان سکتی کہ ان کے پاس پیسے ہیں. جن پیسوں کو کماتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسہ پھر کوئی نہیں, اور جن کے کچھ نہیں ان غریبوں کے سپنے ساتھ دوسروں کو دینے کے لیے بھی ہوتا ہے ہر وقت, کیونکہ خواہش ہے کوئی نہیں, کیونکہ تمنا ہے کوئی نہیں. ادھر سے پیسہ آتا ہے, ادھر چلا جاتا ہے, ادھر جاتا ہے, ادھر. جتنے لوگ اس وقت شہر میں جو کورسز کر رہے ہیں, آپ امیجن کرے اگر اللہ کو رزاق سمجھتے ہوئے, اللہ کے وعدوں پہ کام کرتے ہوئے بیٹھ کے قرآن کے کورس میں داخل ہو جائیں, آپ بتا سکتے ہیں اس پورے اسکول میں جگہ بچ سکتی ہے؟ گلیوں میں بھی بیٹھنا پڑے پھر بھی یہ جگہ ساری کہاں, یہ پورے شہر کی بڑی بڑی بھر جائے. لیکن جدھر سے ملنا ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح. اللہ کہتا ہے کم ٹو سکسیس, اس سکسیس کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف. اس کو بھاگ کے, خود سڑکوں پہ بھاگ کے سکسیس مانگتے ہیں سارا دن. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. بہرحال ایک اور شخص جن کا اسلام بہت فائدہ دیا, ایاس بن معاذ تھے, یسرب کے رہنے والے تھے, بالکل ارلی ٹین ایجر تھے, نوخیز جوان, یعنی ینگ ایج جو ہوتی ہے. سن 1190 کے درمیان میں اوس کے ایک وفد کے ساتھ مکہ تشریف لائے, جو قریش سے خزرج کے خلاف حلف اور تعاون چاہتا تھا. رسول اللہ کو علم ہوا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. یہاں سے بھی عمل کی بات نوٹ کریں. کوئی نئی آتا نا, آپ کو پتا چلتا نا کوئی نیا بندہ آیا شہر میں, تو آپ خود ملنے چلے جائیں. آج ہم نے دینداروں کا بھی ایک عجیب سا مقام رکھا ہوا ہے کہ ان کو اوپر سے نیچے اترنے ہی نہیں دیتے. اب یہ خود جائیں ان کے گھروں میں کہنے, یہ خود ملنے جائیں. ہاں بھائی آپ نہیں آتے, میں آپ کو ملنے آ رہی ہوں, آپ مجھے فون نہیں کرتے, میں آپ کو کر دیتی ہوں. کیا بڑی بات ہے. تو یہ تکبر ہوتا ہے قسم کا کہ ہم اپنے آپ کو بہت دور کر لیں لوگوں سے. اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. ایاس نے کہا, یہ واللہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. اس پر وفد کے ایک رکن ابو الحیصر نے بتھا کی کنکریاں اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور کہا, یہ بات چھوڑو, ہم یہاں دوسرے مقصد سے آئے ہیں. یعنی ینگ بچہ اسلام قبول کر رہا ہے تو بڑے بوڑھے اس کو پتھر مارے ہیں کہ چپ کر جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کو سننے کی. چنانچہ وہ خاموش ہو رہے, یثرب واپس جا کر جلد ہی وفات پا گئے. وفات کے وقت وہ تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, حمد الحمدللہ اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کر رہے تھے. ان کی قوم کو کوئی شبہ نہیں کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. ارلی جنگ, اور دیکھیں 11 سال اور 12 سال کا بچہ فوت ہو رہا ہے, تو کیا پتہ چلا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے پھر آئیں گے اللہ کی طرف, جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے. یہ باہر سے چنگاریاں اب کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے نبی کو باہر لے کے جا رہا ہے. اس طرح سے اسلام پھیلتا ہے کہ باہر کے لوگ ملتے جاتے ہیں اور اسلام کی شعائیں پھر باہر جاتی ہیں. ایک اور شخص ابو ذر غفاری, ان کا بھی واقعہ بڑا خوبصورت ہے. ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے. سوید بن سامت اور ایاس بن ماس سے ان کی ملاقات ہوئی. پتہ لگانے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ جو ذرا دیکھ کے آؤ, میں نے سنا ہے مکہ میں ایک شخص آیا ہوا ہے جو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. وہ گئے, بتایا, دیکھا, واپس آئے اور بتا دیا, ہاں وہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جو آج کل لوگوں کو بڑی اچھی باتیں بتا رہا ہے. ان کی تسلی نہیں ہوئی. ابو ذر نے کہا میں خود جاتا ہوں. دیکھیے یہ بھی تو لوگ ہیں نا, ایک ہیں قریب والے نہیں زحمت گوارا کرتے کہ دیکھے ہو کیا رہا ہے, اور ایک کوئی باہر سے آ رہا ہے, کوئی فون کر رہا ہے, کوئی کالز کر رہا ہے کہ ذرا ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں کہ آپ ادھر کیا پڑھا رہے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بھیجنا, یہ کیفیت ہے ادھر. خیر یہ خود آئے. مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں آئے. تقریباً 1 مہینہ مسجد حرام میں رہے اور زمزم کا پانی پیتے رہے, جو کھانا اور پانی دونوں کا کام دیتا رہا. لیکن جان کے ڈر سے اللہ کے نبی کے بارے میں کسی سے پوچھتے نہیں تھے. اتنا سخت دور تھا وہ کہ لوگوں سے اگر کوئی نبی کے بارے میں پوچھتا ہے تو گویا کہ پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی کہ یہ تو کوئی ٹیررسٹ ہے. ایک دن حضرت علی سے ان کی ملاقات ہوئی. پیچھے ان کو اپنے لے کر گئے, جو دار الارقم میں لے کے گئے, اللہ کے نبی سے ملے. پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے سلام دعا کے بعد بات کی اور مسلمان ہوئے. فوراً مسجد حرام, دیکھیے ابھی اسلام نہیں تھا تو ڈر رہے ہیں, 1 مہینہ بھوکے رہے. آپ اور میں کبھی اسلام کے لیے اتنی سرچ کر سکتے؟ گھر بیٹھے ہی ہم سرچ گوگل پہ کرتے رہے تو ہی بڑی بات ہے, اور اس میں پتہ نہیں کدھر سے کدھر بہک جاتے. اور جب مسلمان ہوئے ڈر ختم, سیدھا مسجد حرام میں آئے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ دیا. اندر ایمان آتا ہے, بندہ نہیں چھپتا. یہ تو بیوقوفوں والا ایمان ہے ہمارا, جو کہتے ہیں اندر بڑا ایمان ہے باہر نہیں دکھتا. اندر آپ کے اگر بخار ہوتا ہے آپ کے چہرے سے دکھتا آپ کو بخار ہے. کسی سے محبت ہو چہرے سے پتہ چلتا ہے محبت ہے, جوش ہے, جذبات جسم میں آتے ہیں تو اس کا اثر جسم کے اوپر آتا ہے. یہ کیسا ایمان ہے ہمارا گونگا بہرا, جو اندر سے تو بڑا ہے لیکن باہر کوئی نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں فلاں اندر سے بڑا نیک ہے تو جھوٹ بولتے ہیں, پھر اب وہ باہر سے نیک کیوں نہیں ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اندر کا نیک نہیں ہو سکتا, جو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ بندوں کے معاملے میں کبھی با اخلاق نہیں ہو سکتا. ہے جو ہی کلمہ پڑا مکہ والے ٹوٹ پڑے, اتنا مارا کہ ایسے لگا کہ مر جائیں گے. حضرت عباس نے آ کر ان کو بچایا. پھر دوسرے دن آ کر انہوں نے یہی کام کیا, پھر قریش نے ان کو مارا, پھر ان کو آ کر عباس نے بچایا, یہاں تک کہ ابو ذر کو ان کی قوم بنو غفار میں واپس بھیجا گیا. اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تو یہ بھی مدینہ ہجرت کر گئے. اور ان کے بارے میں آتا ہے بہت کچھ ہے, ابو ذر پہ پڑھی ہے. اب آپ یہ تو باتیں چلتی جائیں گی. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیتی ہوں, حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ایک سیریز ہے, ویب سائٹ پہ اس کے لیکچرز موجود ہیں. بک بھی میرے حالت باہر بک سٹور میں ہوگی, اس میں آپ ابو ذر کے حالات زندگی پڑھیں. اتنے ورع اور تقوی والے شخص تھے, کیسے اللہ کے نبی کی ان کے حق میں جو خبر تھی وہ سچ ہوئی. یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کا کھانا گھر میں رکھنا اپنے ایمان کے خلاف سمجھتے تھے. بہرحال طفیل بن عمر دوسی, इनकी भी बात बहुत ही दिलचस्प है। अल्लाह ने जिसको सुनवाना होता है सुनवा देता है। शायर थे, गहरी समझ बूझ के मालिक और यमन के करीब कबीला दौस के सरदार थे। सन 1190 में मक्का आए तो मक्का वालों ने इनका इस्तकबाल किया और बाहर ही डरा दिया। बात सुनो, हमारे शहर में एक शख्स आया हुआ है, वो जादूगर है, उसकी बात ना सुनना। इतना कहते हैं कि मैं नबी के खिलाफ भर दिया गया कि मैंने अपने कानों में रुई ठूंस ली कि कहीं मैं उसकी बात ना सुनी। लोग कहते थे जो इसकी बात सुन लेता है ना, बस उस पर उसका जादू चलता है, वो फिर कहीं नहीं जाता। कहते मैंने कानों में रुई डाल ली कि कोई बात ही ना सुननी पड़े। एक दिन क्या हुआ कि अल्लाह के नबी खाना काबा के करीब खड़े नमाज पढ़ रहे थे। कहते कि मेरे कानों में हल्की सी आवाज आई तो मैंने सोचा क्या बात है, कोई मैं बच्चा हूं, इतना बड़ा सरदार हूँ, शायर हूँ, इतनी खूबसूरत बातें करता हूँ, लाओ जरा सुनू तो सही है कहता क्या, ताकि मैं भी इसको जवाब दूं। एक कान की रुई निकाली, मजा आया, दूसरी भी उतार दी। कहते कि बस वो कलाम मेरे दिल पर ऐसे रस खोलता गया, मेरे कानों में रस खोला कि मुझे इससे अच्छा कोई कलाम न लगा। और जब अल्लाह के नबी वहां से निकले, मैं इनके पीछे पीछे गया, आपके घर गया, सारा वाकया सुना दिया कि इस तरह मैं तो आपसे इतना डराया गया था कि कानों पे रुई थी, लेकिन मैं आपकी बात सुन गया, वहां मुसलमान हुए, गवाही दी। कहने लगे कि मेरी कौम मेरी बात बहुत मानती है। याद रखे कि उस दौर के जो हीरो थे ना, वो शायर थे। शायर लोगों को लड़ा भी देते, तलाके भी करवा देते, घर भी जलवा देते थे। कहते मेरी कौम मेरी बात मानती है, मैं उनको जाकर इस्लाम की बात करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, कोई निशानी दे दें कि जिससे लोगों को पता चले कि मैं मुसलमान हुआ। आपने दुआ फरमाई। कहते कि जब ये गए, अल्लाह के नबी की उस दुआ के नतीजे में इनके चेहरे पे ना एक इधर यहाँ चमक आ गई थी, जैसे एक छोटी सी टार्च चल जाती है, चेहरा रोशन हो गया। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इसे चेहरे की बजाय कहीं और मुंतकिल कर दे, यानी उनको डर लगा कि मेरे चेहरे पे अब चमक ऐसी ना जैसे एक छोटा सा बल्ब चला तो हर एक देखेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ये चमक मेरी कहीं और आ जाए। तो इनकी जो चमक थी ना, वो इनके असा में आ गई, यानी जो हाथ में स्टिक होती ना, कोड़ा, कोड़े में आ गई। अपनी कौम के पास पहुंचे, इनको इस्लाम की दावत दी, बाप और बीवी ने इस्लाम कबूल किया। कौम ने थोड़ा सा वक्त लगाया, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद जब ये मदीना हिजरत करके गए तो इनकी कौम के 70 या 80 घराने साथ थे। एक बंदा आया था एक शहर से, एक बंदा आया था, कितनों को वहां जाके उसने दीन सिखाया था। और अगर वो बंदा खुद ही ढीला हो तो दूसरों को क्या सिखाएगा। मैं कहती हूँ सिर्फ एक एक बंदा हर शहर से आ जाए, एक एक बंदा हर मुल्क का, एक शहर का आ जाए, वो भी काफी है। हमारे पास ऐसी इतनी कहानी है कि आपके साथ शेयर करें तो वक्त पूरा हो जाए। एक स्टूडेंट जाता है किसी एक मुल्क में, खैर की नदियां बह जाती हैं, बंदा सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ कहां से कहां कहानियां शुरू होती हैं। दिन रात हम ये किस्से कहानियां अपनी सुनते हैं साथियों की, और अल्लाह के वादों का यकीन है। मेरा आपका अल्लाह मोहताज नहीं है। कई दफा ऐसे लोगों को अल्लाह सुनवा देता है जो दुनियावी एतबार से बहुत दुनियादार होते हैं, लेकिन कितनों के दीन का जरिया बन जाते हैं ये अल्लाह को पता है। तो कोई बड़ा बंद ना करे, लेकिन बहरहाल अल्लाह उसको सुनवाते जिसमें कोई खैर होती है। एक और शख्स थे दिमाद अस्ती, इनका वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। यमन के रहने वाले थे और अस्त शनुह के कबीले से ताल्लुक रखते थे, झाड़ पुंग करते थे, जैसे आज के दौर में आप कह ले दम दुरूद करते थे, पागलपन दूर करते, जिन्नों को भगाते। मक्का आए तो कुछ लोगों से उन्होंने सुना कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लम पागल है। कहने लगे चलो मैं इनका इलाज कर दूं, बल्कि बस रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि मक्का वालों ने इनको हायर किया कि आप आइए जरा इनका इलाज करें, इनको ठीक करें। ये क्यों ऐसी बातें करते हैं बहकी बहकी, जो लोग तो करते ही नहीं। दीनदार तुम्हें इतनी तसलियां देते हैं, इतनी लोरियां देते हैं, ये कहते हैं नहीं तुम्हें तो ये करोगे तो जन्नत मिलनी है, जरा इनका दिमाग ठिकाने पे लाए। कहते मैं जब उनके साथ बैठा तो अल्लाह के नबी से कभी सुनाओ भतीजे क्या कहते हो, तो अल्लाह के नबी ने बड़ी खूबसूरत कलाम जो खुतबा आप दिया करते थे दर से पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीक लहू वशदनाबदहू व रसूल अम्माबाद। सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे और रसूल है। اتنے اس کو یہ کلمات خوبصورت لگے. اب ہم تو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور جب اللہ کے نبی عربی میں اور اپنے ایکسنٹ میں پڑھتے تھے اتنا مزہ آیا. کہا دوبارہ سنائیں. آپ نے دوبارہ شروع کیا, پھر تین دفعہ. جب تین دفعہ آپ نے کہا تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگا میں نے کاہنوں جادوگروں شاعروں سب کی باتیں سنی ہے لیکن اتنے خوبصورت کلمات میں نے کبھی نہیں سنے. یہ تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور پھر یہ مسلمان ہو گئے. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ علاج کرنے آئے تھے اور ان کا علاج ہو گیا. آج بھی ایسے بہت سارے لوگوں کے علاج کی ضرورت ہے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہاں سے اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مکہ والوں میں اب جتنوں نے آنا تھا نا اللہ لے آیا. یہ بھی ایک وقت ہوتا ہے اللہ باہر سے لا رہا ہے. مدینہ میں اسلام کیسے پھیلا تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. چند لوگ جو باہر سے آئے تھے, پانچ لوگ مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھے, اسد بن زرارہ, عوف بن حارث بن رفایہ, رافع بن مالک, قطبہ بن عامر, عقبہ بن عامر, جابر بن عبداللہ. سن 11 نبوی میں حج کے لیے آنے والے لوگوں میں یہ شامل تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ مدینہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں یہود بھی رہتے تھے. یہ ہم اگلے حصے میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو یہود ان کو تکلیفیں دیتے تھے, لڑائیاں کراتے تھے, اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے ان کو خوب لڑاتے تھے. تو یہ لوگ یہود کی زبان سے ایک بات سنتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, جب وہ آ جائے گا نا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم عربوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب انہوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی لیکن یہود کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ نبی بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آئے گا. انہوں نے یہ بات جب سنی ہوئی تھی تو ان کو وہ بات یاد آ گئی کہ یہود کہتے تھے ایک شخص نے آنا ہے, ہو سکتا ہے یہ محمد وہی شخص ہو صلی اللہ علیہ وسلم. خیر انہوں نے کہا کہ ہمیں ان سے ملنا ہے. اتنا خطرہ تھا اس وقت, اگر کوئی اللہ کے نبی کو ملنا چاہتا نا تو اس کو بھی جیل میں لے جاتے. رات کے اندھیروں میں منا کی گھاٹیوں میں جا کے میٹنگ ہوتی تھی, رات پتھریلی زمین, گہری غارے, اور وہاں بیٹھ کر لوگ اسلام کی خفیہ میٹنگز کرتے تھے. کیوں؟ کہ باہر بات نہ پھیلے. حالانکہ دارالارکم بھی تھوڑا دور ہی تھا لیکن اس کی بھی سی آئی ڈی ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی وہاں سے گزرے, آپ نے آواز سنی, اس کا رخ کیا, ان کے پاس پہنچے, پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ کہا خزرج کا ایک گروہ ہے. آپ نے کہا اچھا یہود کے دوست ہو؟ کہا ہاں. فرمایا کیوں نہ آپ حضرات بیٹھے کچھ بات چیت کی جائے. انہوں نے کہا کیوں نہیں. پاس ان کے بیٹھے, آپ نے اسلام کی باتیں بتائیں, قرآن کی تلاوت کی, اللہ کی طرف بلایا. اس پر انہوں نے کہا یہ تو وہی نبی لگتے ہیں جس کی یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے, کیا ہم اس کے ساتھ ملیں گے؟ چنانچہ یہ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فوراً بس وہ دیا سلائی دکھاؤ تو آگ لگنے والا صاحب ہے, مسلمان ہو گئے. کہنے لگے ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی اور عداوت نہیں ہے. یعنی لڑ لڑ کے بے حال ہو رہے تھے مدینہ والے. بواس نام کی ایک جنگ 200 سال سے جاری تھی, نسلوں کی نسلیں کٹ گئیں. کہنے لگے کہ اگر اللہ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ آئیے, ہماری بکھری ہوئی فرقوں میں برسی ہوئی قوم کو جمع کیجئے, اللہ کے نبی کا آفر ہے. آج بالکل اس کو آج کے رنگ میں میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ کوئی آپ سے کہے کہ ہمارے شہر میں مسلمان تو بہت ہیں, جماعتیں بھی بہت ہیں, مسجدیں بھی بہت ہیں, لیکن کوئی ایک اجتماعیت کا کام نہیں ہو رہا, اور آپ آئیں اور ذرا سو جمع کریں. یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی دعوت پہ بہت سارے لوگ آئیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, کہا کہ آپ جاؤ اور اگلے حج میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہاں آپ دیکھیے کہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ اللہ مکہ اور مدینہ کے حالات ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھاتا ہے. کئی جگہوں میں یقین کرے جانے کا اتفاق ہوتا ہے, معروف ہیں وہ جگہ. آپ یہاں ناروے میں رہتے ہیں نا تو آپ کیا کہتے ہیں, نہیں ناروے میں تو دین کا کام کوئی نہیں ہے, بس یہ چھوٹے چھوٹے سلسلے کام کے چلتے ہیں. یورپ میں بڑا کام ہے, آپ سنتے ہیں نا, امریکہ میں, کینیڈا میں بہت کام ہے. مجھے اللہ ادھر سے ادھر شاید اسی لیے لے کے جاتا ہے. امریکہ میں بھی جا کے دیکھ لی ہے, کینیڈا سے بھی تعلق ہے, اب یورپ کو بھی دکھا دیا. جس شہر میں میں گئی ہوں نا واللہ چھوٹا یا بڑا یا سب سے مشہور شہر, جو دین کی سوچ رکھنے والے ساتھی آتے ہیں ملتے, وہ یہی کہتے ہیں مسجدیں بہت ہیں, تفرقے بہت ہیں, لڑائیاں بہت ہیں, روح کوئی نہیں, اسپرچولیٹی کوئی نہیں. دورہ قرآن بہت کرتے ہیں لیکن یہ دورہ قرآن ڈفرینٹ تھا. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات بیچ سے نکلی ہوئی ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دین کا کام پورے دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے لیکن اس کو سجانے کی اور سنوارنے کی کوششیں, اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اب یہ کوششیں کر بھی رہے ہیں. ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल अंधेरे हैं, लेकिन बहरहाल पिछली सदी तो अंधेरों की गुजरी है, जिसमें गांव की मस्जिदों में बस नमाज रोजा और साथ ही क्या कहते नजराने चढ़ावे ग्यारहवीं, किसी को नहीं पता ग्यारहवीं क्या होती है। इनका सवाल है कि पहले तो कहते थे ना, जैसे नबी सल्लम का हम सुन रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना रहे थे, आज हम क्या करें? तो आप देखिए दोनों मैदान हम सबके पास है, बिगड़े हुए मुसलमानों को किताब की तरफ लाए और नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की तरफ लाए। हम वेस्ट में रहने वाले तो इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत है कि हम दोनों महाजों पे काम कर सकते हैं, जुबान आती है तो उनसे बात करें, नहीं आती तो अपनों साथ करें। लेकिन ये भी एक एक्सट्रीम है, कहते हैं कि नहीं सिर्फ अभी हम अपने मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं, ऐसे भी ग्रुप है आज मुसलमानों के, कहते सारी तबलीग सिर्फ मुसलमानों से होनी है अभी हम मक्की दौर में। तो ये बहरहाल सारी सोचें चलती जाती हैं, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि जब ये सारे लोग मुसलमान हुए वापस चले गए, अगला साल आ गया। अब हम कहां पहुंच गए सीरत के, बिल्कुल मक्की दौर के आखिर में। सन 1290 का हज का मौसम आ गया। पिछले साल कितने लोग गए थे? 5 मदीना में। अब 12 लोग आए, 10 खजरज से थे और खजरज अमीर कबीला था, पढ़ा लिखा गिरोह था, और 2 औस से थे। खजरज के 10 लोगों में जाबिर बिन अब्दुल्ला को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल भी आए। 5 नए लोग ये थे, मास बिन हारिस, जिकवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा, और कबीला औस के 2 लोग थे, अबुल हैसम और उवैम बिन साइदा। मीना की घाटी में अल्लाह के नबी के साथ वैसे ही मिले, आपने कहा कि मेरे साथ बैत करो। देखिए कि जब लीडर अपनी जिंदगी में मौजूद होता है, यानी नबी सल्लम वहां मौजूद थे, तो आपने बैत ली। बैत एक किस्म का प्लेज होता है, वादा होता है, क्या कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से कोई बोहतान खड़कर नहीं लाओगे, यानी लोगों के खिलाफ ऐसे प्रोपेगंडे नहीं करोगे, जिना बेहयाई वगैरह नहीं करोगे, किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। अब जो शख्स ये सारी बातें पूरी करे तो इसका अजर अल्लाह के पास है, और कोई अगर इसे कोई काम करेगा तो फिर दुनिया में इसको इसकी सजा दी जाएगी और ये इसका कफारा है, और जो शख्स इसमें किसी चीज को करेगा फिर अल्लाह इस पर पर्दा डाल दे तो इसका मामला अल्लाह के हवाले, चाहे तो सजा दे चाहे तो माफ कर दे। तो बहरहाल ये देखिए कि कितनी कड़ी शर्तों पे बैत होती थी। इससे पता चलता है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बात नहीं बनती, ये अमली तकाजे भी निभाने पड़ते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लम की जुबान से ये सारी बातें सुनकर उन्होंने इस पर ईमान का इजहार किया। अब ये 12 लोग भी चले गए। अब आप देखिए ना कि अब आप इस वक्त बड़े खूबसूरत क्रिटिकल मोड पे हैं कि इस्लाम मक्का से मदीना कैसे चला गया और इतना डिफरेंट रिस्पांस कैसे मिला मक्का से मदीना, एक ही जात है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग एक ही थी लेकिन लोगों के दिल फर्क थे। खैर ये 12 लोग भी इस दफा चले गए वापस। दूसरा साल गुजर गया, जब वापस गए तो अल्लाह के नबी ने इनके साथ मुसअब बिन उमैर को भेज दिया। ये नोट कीजिएगा, एक टीचर अपने जाने से पहले वहां भेज दिया, कह ले आज की जुबान में कैसेट भेज दी, सीडी को भेज दी, कोई रिकॉर्डिंग भेज दी, इसके साथ काम शुरू करें ताकि वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। मुसअब बिन उमैर गए, अबू उमामा असद जुरारा के घर उन्होंने क्याम फरमाया। ये दोनों मिलकर इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। एक रोज दोनों एक बाग में, औस के सरदार साद बिन माज ने अपने चचाजाद भाई उसैद बिन खुजैर से कहा कि जरा रुक जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमजोरों को बेवकूफ बनाने आए हैं डांट दो। यानी बात अपने लफ्जों में सुना देती हूँ कि मुसअब बिन उमैर पहले टीचर बनकर गए, मुकरी कहते थे इनको उस दौर में, कुरान की गिरत करने वाला। इन्होंने वहां के एक लोकल शख्स जो इनका होस्ट था उसके साथ मिलकर दीन का काम शुरू कर दिया। एक शख्स जो साद बिन माज थे वहां के जो सरदार थे, उन्होंने कहा कि ये क्या नया काम शुरू हो गया हमारे शहर में के लोगों को कुरान पढ़ाने लगे। इनको इन्होंने डांट दिया, शुरू में रिस्पांस बुरा मिला। खैर थोड़ी सी सख्ती की बात हो गई तो मसब ने कहा कि ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आया है और इसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करो। यानी साद बिन माज अंसार के एक सरदार थे। खैर किस्सा मुख्तसर, थोड़ी सी गर्म सर्द बात हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई आप हमारी बात सुन तो लें एक बार, ऐसे क्यों हमसे नाराज हो रहे हैं? नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने कहा बात तो ठीक है। खैर किस्सा मुख्तसर के साद बिन माज को बुलाया, किसी भी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, और उनको बुलाकर अल्लाह ताला ने उनको जब अपनी बात सुनाई تو اللہ نے سعد بن معاذ کا دل جو ہے کھول دیا. اس طرح سے خود نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنے لوگوں کے پاس گئے, کہنے لگے کہ تم مردوں اور عورتوں سے میرا بات کرنا حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول ایمان نہ لے آؤ. سردار تھے نا تو سرداروں کو بات منانی آتی ہے, اور انہوں نے یہی بات کر کے ہوا کیا کہ شام تک کو ایک مرد عورت ایسا نہیں تھا جو مسلمان نہ ہو گیا ہو. صرف ایک شخص تھا اسیرم نام کا جو غزوہ احد تک مسلمان نہ ہوا, لیکن احد کے دن مسلمان ہوا اور ابھی ایک نماز بھی نہیں اس نے پڑھی تھی کہ اسی جنگ میں شہید ہو کے جنت میں پہنچ گیا. تو گویا کہ اگلے سال موسم حج سے پہلے حضرت مصعب کامیابی کی بشارتیں لیے ہوئے مکہ واپس آئے. یہاں سے عمل کی باتیں کچھ دیکھیں, آپ بھی شیئر کریں. کہیں بھی کام شروع کرنا ہوتا ہے نا, اس سے پہلے آپ لوگوں کو تیار کریں. ادھر ایک بالکل پریکٹیکل ہم نے ایکسپیرینس کیا, ایک ایسا ملک ہے, نام لینے کی بھی ضرورت نہیں, فائدہ نہیں ہوتا, ذہن پھر ادھر ادھر زیادہ ہو جاتا ہے. رمضان سے پہلے ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھی وہاں جا رہی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاذہ آپ میرے ساتھ چلیں, اس شہر میں میرے کچھ رشتے دار رہتے ہیں, تو میرا بڑا دل ہے کہ ان کو بھی دین کی بات سنائیں. میں نے نیت بھی کر لی, مجھے کوئی جانے میں حرج نہیں ہوتا, لیکن یہاں کی کچھ مصروفیات تھیں, کچھ دورہ قرآن چلنے والا تھا. میں نے انہیں کہا کہ ابھی یہ بہت شارٹ نوٹس ہے, آپ ایسا کریں خود جائیں, یہ اس دعویٰ سیریز وغیرہ کچھ لے جائیں, ان سے ذرا وہاں بات کر کے, اور آپ وہاں درس رکھیں, میں یہاں سے کروں گی. کس وقت صرف ایک ہفتے کے لیے وہ گئی, یہ وہی دن تھے جب میں لندن جا رہی تھی اور وہ ادھر جا رہی تھی. یقین کیجئے کہ انہوں نے وہاں جا کے جتنے دن رہی, ایک دن ایک جگہ درس رکھا, سی ڈی چلائی, اینڈ پہ تھوڑا میرے سے فون پہ بات کرا دی, لیکچر ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد میں بھی ختم, بات وہ بھی ختم, رمضان آیا, ہم سب دورہ قرآن کر رہے ہیں. رمضان ختم ہوا تو مجھے ان کا پھر میسج آیا کہ آپ کو پتا استاذہ کہ اس شہر میں اس سال کتنی جگہوں پہ ہمارا دورہ قرآن ہوا ہے, کیونکہ وہ جو ایک ہفتہ 10 دن رہ کے آئی تھی, پہلے انہوں نے ہر گھر میں جا کے پیلٹاک ڈاؤن لوڈ کر دیا اور ساتھ ان کو سنا دیا, اور اب وہ لوگ کورس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو اب آپ چلے میرے ساتھ. تو میں لندن میں تھی, ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, آپ لندن میں آپ چلے, ان کو اپنے کورس شروع کرانا ہے. میں نے کہا اچھا اتنی جلدی اثر ہو گیا کہ کورس تک پہنچ گئے, اچھا. میں نے ان کی بات سنی, لیکن ابھی اور بڑے پلان چل رہے تھے اس وقت, تو میں نے اس بات کو اتنا نہ سنا. ٹھیک ہے, میں نے کہا پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ ہم جا سکتے ہیں ادھر, تو انہوں نے کہا کہ لیٹ فنش فرسٹ, پہلے یہاں کا فنش کرو, ناروے پہنچو پھر بات کریں گے. اللہ نے کچھ اور سوچا ہوا تھا, میں نے, وہ اسٹوڈنٹ تھی, چونکہ اسٹوڈنٹ پہ تو روپ چلتا ہے, میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. یقین کریں کہ اللہ کا حکم ایک ایسا ہوا کہ ایک ہفتے میں کچھ ایسے حالات کہ جو میری ناروے کی ٹکٹ تھی وہ چینج ہو کے اسی شہر سے ایک اتنی معروف عورت جو وہاں کی ایک سوشل ورکر اور شاعر اور لائک مطلب رائٹر ہے وہاں کی, اس تک رابطہ ہوا, اس نے ہمیں انسسٹ کر کے 14 اگست کے پروگرام کے لیے بلا لیا. میں نے کہا اچھا اس میں کوئی اللہ کی شان, جب اس مجھے پتا چلا وہ بھی اسی شہر سے انویٹیشن آئی, اور وہ سسٹر نے ہمارا دورہ قرآن سنا تھا. جب سنا تو مجھے وہ اسٹوڈنٹ بیچاری بھی یاد آ گئی, پھر میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا کہ اللہ چلات بنایا, میں اسی شہر میں جا رہی ہوں. اچھا سزا آپ لندن سے آئے, میں یہاں سے آتی ہوں. اچھا بھی آ جائیں. میرے سے پہلے وہ اپنے بیٹے بیٹی کو لے کے وہاں پہنچی ہوئی تھی, 3 دن رہی. یقین کریں میں حیران ہو گئی, یہ صرف ایک دعویٰ سیریز لے کے جانے والی عورت صرف 2 مہینے کے اندر اتنے لوگ, اتنے 5 درس ہوئے, اور اس میں اللہ کی رحمت سے میری امید سے کوئی 10 گنا زیادہ لوگ آتے رہے. میں سوچ رہی تھی کون آئے گا, نیا شہر ہے اور اتنا آج کل کنٹروورسی موضوع چل رہا ہے مسلمانوں کے لیے, تو لوگ تو دین کی بات نہ کریں گے نہ کرائیں گے. تو کیا بات پتہ چلی کہ کبھی اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولے ایک بندے سے, اور اب ماشاءاللہ وہاں باقاعدہ کلاس شروع ہو رہی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں کام لوگوں سے کرانا ہے. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا, میں نے کہا یہ آپ کا اخلاص ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنے ان سب رشتے داروں سے ملایا ہم رہے کہ ان کی میں نے آپ کو سی ڈی سنائی تھی. صرف ایک بندے کے ایک جانے اور آنے سے اللہ نے وہاں 20 ڈال دیا, اور اس کی خوشی مجھے بھی بہت ہے, اور جن کو بھی میں نے بتایا وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شہر میں کام شروع کر دی, اس سے بڑی خوشی کیا. تو ہمیشہ اپنا حصہ ڈالیں, کبھی لیے دیے نہ رہے. میں آ گئی ہوں نا کورس میں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو ضرورت ہے. اور اگر ہم آ گئے ہیں تو اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ دوسرے بھی چاہنا ہے. پہلے سال 5 لوگ آئے, دوسرے سال 12 آئے, مطلب 12 سے مراد کے بڑھ گئے. 12 کے ساتھ مصعب بن عمیر, صرف ایک ٹیچر بھیجا آپ نے. یہاں سے پتہ چلتا ہے جہاں جانا چاہے پہلے وہاں کام شروع کرنا چاہیے, نئے بندے کو کون جانتا ہے, ایسے جا کے پھر اس میں وقت کا زیاں بھی ہو سکتا ہے. اور مصعب بن عمیر کے ساتھ اب کیا ہوا, اب یہ آپ اگلا سنیے. یہ ہے اب ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ اللہ کے نبی کی زندگی کا. اگلا سال آ گیا 13 نبوی, کتنے سال تھے مکہ میں, 13 साल, अब हम मक्का दौर के बिल्कुल आखिरी दौर पे पहुंच गए। हज का मौसम आया, यसरब से बहुत से मुसलमान और मुशरिकीन हज के लिए, ये बहुत से के लफ्ज कहां से आ गए? मुसअब बिन उमैर की तालीमात। एक टीचर गया और उसने कितनों को इस्लाम दिया। मुशरिकीन थे, हज वो भी करते थे, ये अलग बात है कि अल्लाह के साथ बुतों को भी पुकारते थे। खैर हुआ क्या कि अब मुसलमानों का दिल था कि अच्छा हाँ, अब हम आए हैं तो हम नबी सल्लम को मिलना चाहते हैं। मदीना में रह के उन्होंने सिर्फ किस्से ही सुने थे ना कि मक्का में अल्लाह का नबी रहता है, तो उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी। खैर उन्होंने कहा कि बस अब हम अपने नबी को मक्का में नहीं छोड़ सकते। जुमले सुनिए कि मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफ हिरास के आलम में हम नबी सल्लम को अब नहीं छोड़ेंगे। उनको समझ आ रही थी कि मक्का वाले आपकी बेकदरी भी कर रहे हैं और आपके दुश्मन हैं, और 13 साल एक हद होती है, इनकी कान पे जू नहीं रिंग रही। तो चुनाचे इन्होंने खुफिया तौर पे अल्लाह के नबी से राब्ता किया। हज पूरा हुआ, यामे तशरीक जो हज के बाद के दिन है, उसके दरमियाने रोज रात के वक्त जमरे उकबा के पास घाटी में एक मीटिंग हुई। सब वहां जमा हुए। मुकर्रर दिन पर ये इंतजार था कि सब लोग सो जाएं, क्योंकि खुफिया मीटिंग थी। जब सो गए, ये भी जाके अपने लोगों के साथ डेरों में सो गए ताकि किसी को शक ना हो कि भाई आप किधर जा रहे हैं। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ, अतहाई हिस्सा गुजर गया, यानी आखिरी हिस्सा शुरू हुआ, चुपके चुपके प्लान के मुताबिक एक एक दो दो करके अपने घरों से निकले और उकबा के पास जाके उस घाटी में जमा हो गए। 73 लोग थे। मुसअब बिन उमैर की कोशिशों से 12 लोग 73 में बदल गए। 62 खजरज के, 62, और 11 औस के थे। इस दफा एक और इजाफा क्या था कि 2 औरतें भी थी। नसीबा बिनते काब बनु नजार से थी और अस्मा बिनते अमर बनु सलमा से थी। सब बैठ गए, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। आपके साथ आपके चचा अब्बास भी थे, हाल ही कुफर पे थे। यहां नोट कीजिएगा, कुछ लोग खुद इस्लाम पे नहीं आते लेकिन इस्लाम के दुश्मन नहीं होते, जैसे अबू तालिब थे ना। अबू तालिब तो चले गए, तो अब्बास ने बड़ा बनते हुए कहा कि मैं अपने भतीजे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनका ख्याल क्या था कि अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो अल्लाह के नबी के साथ मुझे होना है। साथ गए। अब आप जरा इनकी बातें सुनिएगा। जब वो लोग बैठे, वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप हमारे साथ मदीना चले, हम आपको मक्का में नहीं रहने देंगे। तो अब्बास की बात सुनिए, कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ है, बस अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो इसे निभाओगे और इन्हें इनके मुखालिफिन से बचा लोगे, तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है इसे तुम जानो, वरना अभी से इन्हें छोड़ दो। दो टोक बात की कि जो जाने के बाद, बुलाने के बाद जिम्मेदारियां हैं वो निभाओगे या रास्ते में छोड़ दोगे? ठीक है हम इस्लाम नहीं कबूल कर रहे, लेकिन ये हमारा भतीजा है, हम इसके दुश्मन नहीं है, ये महफूज है, कोई इतना गिरा पड़ा नहीं है। इसके जवाब में फिर यसरब से आने वाले लोगों की नुमाइंदगी बरा बिन मारूर ने की। उन्होंने कहा हम सिद्क और वफा का और रसूलुल्लाह के लिए अपनी रूहें निछावर करने का इरादा करते हैं, बस अल्लाह के रसूल आप बात कीजिए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहदो पैमान हो पसंद कर लीजिए। इससे क्या पता चलता है कि आप कहीं भी जाएं, क्या काम करें, पहले कमिटमेंट्स लें, क्योंकि दीन का काम जब शुरू नहीं हुआ होता, 1000 बंदा तैयार होता तैयारी करने के लिए। मीटिंग कॉल करेंगे तो 1000 में से 500 खुशी खुशी आ जाएंगे। मीटिंग्स का शौक होता है लोगों को, देखे क्या होने लगा है। पहली मीटिंग 500 की, दूसरी 400 की, तीसरी 300 की, और आखिरी मीटिंग में बस वो 10-12 लोग रह जाएंगे जो वाकई जमने होते हैं, जमाने लेते हैं। ये फितरत का असूल है। बूर बहुत लगता है लेकिन आखिर में फल बहुत थोड़ा बनता है। सब ने जब वादा कर लिया तो अल्लाह के नबी ने फिर उनसे गुफ्तगू की, आपने कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी, रगबत दिलाई, फिर अपने अल्लाह के लिए अहद किया, यानी आप देखिए तस्किया। अल्लाह के नबी का जो सबसे बड़ा काम होता था ना, वो कुरान तरबियत थी। मुझे ऐसे लग रहा है इसको पढ़ते हुए कि जैसे हमारी कोई मीटिंग शुरू हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त थोड़ा हो या ज्यादा, कभी भी अल्लाह के जिक्र के बगैर मीटिंग नहीं शुरू करती मैं, जो मेरे कंस्टडी में होती है। बाकी आप लोग जो भी करते हैं मुझे नहीं पता, जाते ही बैठ के मौजू पे बात शुरू कर देना, ये बरकत को खत्म कर देता है। हमेशा जब भी कहीं दीन के नाम पे बैठे, एक जुमला, एक बात, एक आयत, कोई एक आज की बात करके बात शुरू करे, अल्लाह की मदद होगी। देखिए अल्लाह के नबी कितनी खूबसूरत तरबियत करे उन साथियों की, कि देखो तनहा उसकी इबादत करोगे, इसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे। अहले यसरब ने कहा कि हम किस चीज पर आपकी बैत करें, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? तो आपने कहा चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे, इसको आज के जुबान में मैं पढूं, बीमार हो गए या सेहतमंद हो गए, हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। यही होती है ना, तबीयत सुस्त हो जाए या चुस्त, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, यानी जॉब मिले या ना मिले तुम्हारा माल अल्लाह के रास्ते में लगेगा, क्योंकि दीन के लिए माल की जरूरत होती है। भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, यानी इस काम के फैलाने में मददगार हो। अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इसके बारे में किसी मलामत घर की मलामत तुम्हें नहीं रोकेगी। गोया के तुम्हारे खानदान, बिरादरी, दोस्ते, सहेलियां, पीयर प्रेशर आएगा तो तुम पीछे नहीं हटोगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो इससे मेरी हिफाजत करोगे, हाँ इसके लिए तुम्हारे लिए फिर जन्नत है। यहाँ तो ये बड़े मुख्तसर लफ्ज है ना, बड़ी प्यारी डिटेल ये बहत अकबानिया थी, इसकी डिटेल्स आपने सुननी हो तो रही को मखतूम के सेशंस में सुन के देख ले। बहुत नपीतुली बात करके अल्लाह के नबी ने लोगों के जहन तैयार किए। एक और रिवायत आती है कि आपने कहा कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से झगड़ा ना करोगे, यानी मतलब है कि तुम्हें पूरी तरह नबी सल्लम की लीडरशिप को कबूल करना पड़ेगा। इस पर बरा बिन मारूर जो कि लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन इस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, बस आप हमसे बैत लीजिए, हम अल्लाह की कसम लड़ने वाले बेटे हैं, यानी फर्जंदाने जरबो हर्ब के, कि हम तो लड़ाई के बेटे हैं और तलवारें हमारे हाथों में रहती हैं, हथियार हमारा खिलौना है, हमारी यही रीत बाप दादा से चली आई। एक शख्स अबुल हैसम बिन तेहान, उन्होंने बात काटते हुए कहा, अल्लाह के रसूल हमारे और कुछ लोगों के दरमियान अहदों बिन की रस्सियां हैं और अब हम इन्हें काटने वाले, गोया कि आपके आने से पहले हमारी किसी और ग्रुप से एफिलिएशन है, किसी और जमात को हम बिलोंग करते थे, अब हम उनको तोड़ देंगे आपकी वजह से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा कर डाले फिर अल्लाह आपको गलबा दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम के पास वापिस आ जाए? क्या उनका गम है, क्या आप हमारे शहर आ तो रहे हैं लेकिन ये तो नहीं कि हम सारे पिछले ताल्लुक तोड़ के या उनको नाराज करके आपके पास आए तो जब आपका मक्का फतह हो जाए या मक्का वाले दोबारा कह दें कि आ जाओ इधर तो आप हमें तन्हा छोड़ दोगे? इस पर अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया और कहा, नहीं बल्कि खून खून है और बर्बादी बर्बादी है, मैं आप लोगों में से हूँ, आप लोग मुझसे हैं, जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूंगा और जिससे आप सुलह करेंगे मैं सुलह करूंगा। यानी अल्लाह के नबी ने उनको तसल्ली दी कि मैं तुमको छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। इस फैसला को लम्हे में अब्बास बिन उबादा आगे बढ़े, कहने लगे, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं, यानी आपको पता ही है कितना खतरा मोल ले रहे हैं आप अपने हाथ में, इनसे सुरखों स्याह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं, क्योंकि उन हालात में नबी का साथ देना, वो कहते ना भेड़ों के छज्जे में हाथ डालना था, सब आपके दुश्मन हो जाएंगे, इसलिए अगर आपको अंदाजा है कि अपने अम्बाल का सफाया कर दिया जाए और आपके अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे तो फिर इनको भी छोड़ दीजिए। कितनी दो टोक बात है, क्योंकि ये दुनिया और आखरत की रुसवाई है, यदि आप अभी नई नेकी कर रहे कोई बात नहीं लेकिन करते हुए छोड़ेंगे तो ये आपकी रुसवाई है, आपने इसका साथ दिया बाद में छोड़ दिया, खड़े खड़े कदमों पे कह दिया मैं अब ये काम नहीं कर सकता तो फिर अल्लाह आपसे पूछेगा। और आप लोगों का ये ख्याल है कि माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद, यानी जब आजमाइशें आएंगी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, फिर भी आप अहद निभाएंगे तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये वल्लाह ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। यानी फिर इस नबी को ले जाए और ये हम आपको भी बताते हैं कि फिर आपको दुनिया की भी खैर मिलेगी और आखिरत की, और ये सच साबित हुई बात, कोई यशरफ का नाम भी जानता था। अल्लाह के नबी गए तो मदीना तो नबी बन के किस तरह दुनिया के नक्शे पे चला, और उन्होंने फिर लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम इन्हें माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के खतरे के साथ लेते हैं। कितना जोश होता है, ये कहां से आता है, खरीदे जा सकते ऐसे लोग, पेड लोग ये काम कर सकते हैं, वल्लाह ही नहीं कर सकते, ये वो करते हैं जिनको मिशन समझ आ जाता है, जिनको पता चलता है कि जितना हमारा लगेगा हमें मिलेगा, इस राह में हमारा खपना हमारे कोई बचने की उम्मीद है, हमारी कब्र का अजाब बच जाएगा और अल्लाह ताला शायद हमारी यही नेकी कबूल करके हमें जन्नत दे दे, वरना तो हम पता नहीं नस की ख्वाहिशात में किधर चले जाए। कहा अल्लाह के नबी ये सब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? कहा आपने फरमाया इसके बदले में जन्नत मिलेगी। ये तो नहीं कहा कि इस पे तुम्हें इतनी पे मिलेगी, पैसे मिलेंगे ले लो। पैसे लेने के लिए दीन के काम थोड़ी करने हैं, फिर तो बंदा कहीं ऐसी जगह जाए पैसे मिले। दीन के काम पे पैसे मिलेंगे भी कितने, और मिल भी गए तो क्या वो उसका बदला दे सकते हैं जो उसके बदले में इंसान को काम कर रहा होता है? तो ये तो एक ऑनर है, जरूरत के किसी को भी मिलेंगे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग पैसे के लिए दीन के जगहों पे आते हैं ना, वो कभी नहीं चलते। एक दो महीने की खेल है, खत्म, खेल खत्म। वही बंदा आगे तक जाता है जिसको ये मिशन लगा होता है। खैर, लोगों ने कहा अपना हाथ फैलाएं, अल्लाह के नबी ने हाथ किया। सोचे कैसा मंजर होगा, इतना मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग तो इन मरलों से नहीं गुजरते ना, लेकिन ऐसे साथियों की बातें, यहाँ भी जब आई थी सब साथियों से दिल खोल के बात की थी कि कोई ढकी छुपी बात ना रह जाए, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते मुश्किल रास्ते होते हैं। जहां भी जाए लोगों को बताएं, लेकिन जोश इतना होता है लोगों के अंदर। मैं सोचती हूँ कि अब थक गए होंगे, इतना काम करके अब मीटिंग में बैठे, आप ये कह देंगे नहीं उस्ताद साहब और कुछ नहीं करना, लेकिन फिर जोश होता है, फिर नए सिरे से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का मकसद समझ आता है। बहरहाल बैत हुई, अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर आपका हाथ हजरत असद बिन जुरारा ने पकड़ लिया। यानी अल्लाह के नबी का जब हाथ आया तो एकदम असद बिन जुरारा ने कहा ठहर जाओ। कौन थे ये भला, पहले होस्ट है मदीना में, किसके, कौन गया था मदीना से टीचर बन के, मुसब बिन उमैर, इनके घर रहे सबसे पहले ये मुस्लिम हुए थे उनमें से। खैर, इन्होंने कहा अहले यसरब जरा ठहरो, हम आपकी खिदमत में ऊंटों के कलेजे मार कर यानी लंबा सफर करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहाँ से ले जाने के मानी ये है कि सारे अरब से दुश्मनी, अपने चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार। अब अगर आप ये बातें बर्दाश्त कर सकते हैं तो इनको ले लें, और आपका अजर अल्लाह पर है। और अगर आप लोग अपने मुतल्लिक कोई अंदेशा रखते हैं तो इनको अभी से छोड़ दें, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा काबिल उजर होगा। यानी और लोगों को वॉर्न किया कि देखो जिम्मेदारी बहुत है, अभी नहीं लोगे ना तो अल्लाह को कह देना अल्लाह अभी हालात नहीं थे। एक दफा नबी के साथ लग गए तो पीछे हटोगे तो फिर अल्लाह की पकड़ से नहीं बचोगे। लोगों ने कहा असद अपना हाथ हटाइए, वल्लाह हम इस बैत को ना छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की, और रिवायतों के अंदर आता है कि पहले बैत करने वाले खुद असद बिन जुरारा ही थे। कुछ कहते हैं अबुल हसन थे, कोई कहते हैं बरा बिन मारूर थे। और औरतों से जो बैत हुई थी वो हाथ से नहीं हुई थी, जुबान से हुई थी, यानी अल्लाह के नबी ने उनसे शेक हैंड नहीं किया था। इतना कीमती डॉक्यूमेंट इस वक्त साइन हो रहा है, बैत मुकम्मल होती है। अल्लाह के नबी ने लोगों से तलब किया कि अपने आप में से 12 सरदार बनाओ। यहां से अब आप देखिए काम करना सिखाया जा रहा है। ग्रुप थी उसमें से अब एक टीम बन रही है। 12 लोग अपनी कौम के निगरान होंगे जो इनके मामलात के जिम्मेदार होंगे, 9 खजरज से और 3 औस से, क्योंकि आने वालों में तादाद भी खजरज की ज्यादा थी तो वहां से सरदार बना। इससे भी पता चलता है कि ग्रुप्स बन रहे हैं और उनके लोगों के मिजाज के मुताबिक बन रहे हैं। खजरज के जो लोग सरदार या ग्रुप लीडर या जिम्मेदारान थे उनके नाम साद बिन उबादा, असद बिन जुरारा, साद बिन रबी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, राफे बिन मालिक, बरा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन अमर, उबादा बिन सामित और मुंजर बिन अमर थे। और औस कबीले के जो सरदार थे उसैद बिन खुजैर, साद बिन हसमा और रुफाया बिन अब्दुल मुंजर थे। बाज अबुल हसम का नाम भी इसमें कहते हैं कि आया था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप लोग अपनी कौम के सारे मामलों के कफील है, जिस तरह हजरत ईसा के हवारी थे कफील, तो मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफील हूँ। यानी गोया कि इन 12 को उन सब 73-4 के ऊपर हुक्मरान बना के यहां से कामों की मैनेजमेंट समझ आ रही है। हेड का हेड ये काम पे लग जाए ना, काम नहीं होता। हर बंदे को अपना काम, अपना वक्त, अपनी जगह पता होनी चाहिए, फिर काम अच्छी तरह होते हैं। बहरहाल ये लोग वहां से उठे, सबने हाँ की, तो ये दूसरी बैत उकबा थी जो अल्लाह के नबी की जिंदगी की सबसे अजीम और अहम बैत थी। इसकी वजह से वाकयात का रुख भी बदला, तारीख बदल गई, बैत पूरी हुई। तो बिखरने वाले थे कि शैतान को पता चल गया कि अंदर एक खुफिया मीटिंग हो रही है। उसने ऊंची आवाज से मक्का में ऐलान शुरू कर दिया, खेमे वालों देखो क्या मोहम्मद से ना निपटोगे, इस वक्त बेदीन इसके साथ है, वो तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी को आवाज अल्लाह ने सुनवा दी, तो आपने कहा अल्लाह के दुश्मन मैं तेरे लिए जल्दी फारिग हो रहा हूँ, और लोगों से फरमाया कि अपने अपने डेरों पर चले जाएं। ये वापस अपने ठिकानों पर जाकर ऐसे ही सो गए जैसे कि लोगों को लगा कि उठे ही नहीं थे। और सुबह हुई, जब सुबह हुई तो कुरैश ने इस पर एहतजाज के लिए अहले यसरब के खेमों का रुख किया, لیکن مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ باطل خبر ہے، ایسی کوئی بات ہوئی کوئی نہیں، ہم تو سب یہاں سوئے ہوئے ہیں. یعنی شیطان نے کوشش کی تھی کہ پروگرام اوپن ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا، اور اس طرح سے جو یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ واپس چلے گئے. کچھ لوگوں نے پیچھا کیا تو سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو الزاخر کے پاس جا کے پکڑا، لیکن منظر بن عمر جو تھے انہوں نے ان کو بے بس کر دیا اور نکل بھاگے. سعد پکڑے گئے، ان کو باندھ کر مارتے ہوئے بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا. یعنی ابھی ازمائش آ گئی، ابھی بیعت کر کے اٹھے ہیں تو اسلام کی وجہ سے پہلی ہی چوٹ لگ گئی. خیر مکہ میں آئے، لیکن متم بن عدی اور حارث بن حرب نے ان کو چھڑا لیا، کیونکہ وہ ان کے قافلوں کو مدینہ میں جگہ دیتے تھے جب کبھی یہ تجارت کے لیے آگے جاتے تھے. خیر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر حملہ کریں کہ انہوں نے ہم پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے، لیکن حضرت سعد آتے دکھائی دیے کہ سب ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ایک قسم کا مکی دور پورا ہو گیا. اب آگے ہم ہجرت کی راہیں پڑھیں گے اور کیا حالات تھے، کس طرح سے یہ سب ہوا. ایک ایک چیز یقین کرے کہ ایمان دینے والی ہے. مل رہا ہے آپ کو ایمان؟ ابھی بھی اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں ڈسکشنز کریں اور کمنٹس لیں، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنے دلوں کو جما لیں. یہ ہے مشکلات کا راستہ، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. یہ گھر چھوڑنے، بچوں کو لانے، چھوڑنے، دینے، کرنے میں کتنی قربانیاں دیتے ہیں تو علم کا کام ہوتا ہے نا، اور دین کا کام ہوتا ہے. تو یاد رکھے کہ بدلہ جنت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، آپ کو سیرت سنا رہی ہے. آج یہ قربانیاں نہیں لوگ دے سکتے، اس لیے نہیں جمتے. آپ ایک درس کراتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک ایک پروگرام میں 200-250 لوگ آ کے آرام سے بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب جم کے سنجیدگی کے ساتھ علم اور مستقل بنیاد پہ کمٹمنٹ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو جمنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، كتنا إيمان بوستنج سيشن، سبحان الله. اكچولی جب ہم سیرہ کا سیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس دور میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور صحیح لطف تبھی ہمیں آتا ہے سیرہ کا، سیرہ پڑھنے کا، سیرہ سننے کا، اور اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے، رائٹ، کس طرح سے رات کے اندھیروں میں دشمنوں کے قیموں میں سے نکل کے جانا، اور اپنے ہی لوگ ہیں لیکن کس طرح سے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان سے کیسے چھپتے چھپاتے جانا، سبحان اللہ، سو امیزنگ. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے پوری وہ مووی کہتے ہیں نا، مووی چل رہی ہوتی ہے، رائٹ. اور اس جگہ سے ایسا سامنے پورا اس کو امیجن کیا کیجئے، تاکہ اس کو صحیح سے آپ دیکھ سکے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور سامنے کیا چل رہا ہے. سو آئی ڈونٹ نو ارد گرد آپ کے کیسا ماحول ہوتا ہے اور کس سچویشن میں آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. سو ہوپ فلی الحمد للہ اتنی انٹرسٹ آتی ہی جب ہے جب ہم خود کو اب خود اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ بنا لیتے ہیں. الحمد للہ. تو بہرحال ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا آج کا سیشن، کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تھی، کس طرح ایک ایک بندہ آتا تھا اور آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور کیسے 5 لوگوں سے یہ دعوی کا کام شروع ہوا تھا، اور پھر جہاں پہ ہم نے ختم کیا وہاں پہ 72 افراد آپ کے ساتھی بن چکے تھے. اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر مدینہ بھیجا تھا. اور سبحان اللہ، جب ہم حضرت مصعب بن عمیر کے بھی واقعات پڑھتے ہیں نا، اٹس سو امیزنگ. آج تو آپ کا ہوم ورک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے نا، کہ آپ ان کی حالات پڑھیں. لیکن جب ہم صحابہ کرام کے حالات سے زندگی بھی پڑھتے ہیں نا, تو ہم اتنا گم ہو جاتے ہیں اس میں. اور ایک ایک جو سفر ہے اس طرح اسلام کے راستوں میں, اور کس طرح سے وہ اسلام لائے اور کس طرح سے آگے بڑھے, کیا تھے وہ اسلام سے پہلے اور کیا بنا دیا تھا, کیا کس حالت اور کن حالات کے تحت وہ گزرے تھے اسلام لانے کے بعد, لیکن اصل میں ٹھکانہ ان کا جو دائمی ٹھکانہ ہے وہ کہاں ہے. سو مشکلات سہنی پڑتی ہیں, مشکلات سہنی پڑتی ہیں. ہم صرف ایک کلاس کے لیے, صرف ایک کلاس کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, صرف 3 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, ہفتے میں 2 دن, لیکن ہمیں کتنا سہنا پڑتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہمیں یہ بھی کرنا, ہمیں وہ بھی کرنا, ہمیں یہ بھی پڑھنا, ہمیں وہ بھی پڑھنا, ہمیں پیئرنگ بھی کرنی ہے, ہمیں گروپنگ بھی کرنی ہے. سبحان اللہ, ہم اتنے میں ہی بہت تھک جائیں, ہے نا. اور کچھ تھوڑا سا اگر تو انسٹیٹیوٹ لائک آن سائٹ جا کے پڑھنا پڑ جائے تو تھوڑ بھی ساتھ میں ہو جاتی ہے. اور احسان دوسروں پہ اتنا ہوتا ہے کہ بس نہیں, وی ڈو لٹل اینڈ ایکسپیکٹ مور. آپ دیکھیے ساری خرابی ہی وہاں آتی ہے جب ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے جب آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی نا کسی سے, تو آپ کو تھوڑا بھی ملتا ہے تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں. ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیے تھوڑے میں آپ بہت تھک جاتے ہیں, اور آپ کو لگتا آپ کے اندر جو ہے نا وہ ناشکری کے جذبات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ بس جو کیا ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی انسان سے ایکسپیکٹیشن کیا لگائیں ہم, ان سے تو ہمیں کچھ اجر ہی نہیں چاہیے. اور یہ چیز ہم بار بار انبیاء کرام کے جو حالات پڑھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, وہ ہے اجر دینے والا, اس سے مانگیں گے, اس سے ایکسپیکٹیشن لگائیں گے تو ملے گا بھی زیادہ اور وہ دیتا بھی زیادہ ہے. جہاں زیادہ دم گھٹنے لگتا ہے وہیں روشنی کی کرنیں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں, الحمدللہ رب العالمین. تو یہ چیزیں ہمیں سیرہ پڑھ کے پتہ چلتی ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں اپنے آپ کو بالکل کہتے نا مایوس نہیں ہونے دینا, نہ خود کو مایوسی کے راستے پر ڈالنا ہے نہ اپنے ارد گرد والے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو اس راستے پر جانے دینا. ہمیشہ اللہ کی طرف, اللہ پہ نظر رکھنی ہے اور اس سے امیدیں باندھنی ہیں. دیکھیے پھر کیسے وہ ہاتھ تھامتا ہے اور کس طرح روشنیوں کا سفر آپ کے لیے منتظر ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. چلیے ٹھیک ہے, انشاءاللہ اب آگے ہجرت کیسی ہوتی ہے وہ ایک الگ داستان ہے, انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. ابھی اپنے صحیح البخاری کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم الگ میں انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز پڑھتے پڑھتے دل نہیں جاتا اس کو چھوڑنے کا, لیکن بہرحال ہر چیز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے اور یہی مومن کی زندگی ہوتی ہے, ایک چیز پہ جمتے نہیں ہیں, رائٹ, کنٹینیوسلی موومنٹ موومنٹ موومنٹ, اور حرکت میں برکت ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ جب اتنی حرکت کرتے ہیں تو اتنے ڈفرینٹ ہمیں مواقع سے علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک, تو چلیے انشاءاللہ ہم مختصر صحیح البخاری کا اوپن کرتے ہیں اور پیج نمبر ہے 378. آج ہے ہمارے پاس نیا باب کتاب الکسوف کے حوالے سے, تو لیٹس سی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اور اس میں ہمارے سامنے کون کون سی حدیث ہے, پھر انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مختصر صحیح بخاری کے سلسلے میں ہمارا آج کا سیشن ہے کتاب الکسوف, گرہن کا باب, پیج ہے 378 گرین بک کے اعتبار سے. گرہن کیا ہے؟ سورج یا چاند کا ہونا. اگر سورج کو گرہن لگے تو اس کو عربی زبان میں کسوف کہتے ہیں, کاف سے, اور اگر چاند کو گرہن لگے تو خسوف کہتے ہیں, خسفہ سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ آج سائنس نے اس کی بہت سمپل سی جو لاجک ہمیں دے دی ہے کہ جب سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے, یا جب چاند اور سورج کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے, کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس جگہ پہ نہیں پہنچتی تو وہ چمک کم ہو جاتی ہے. لیکن اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت پہ کیا کرنے کا حکم دیا، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. باب کیا ہے؟ الصلاۃ فی کسوف الشمسی، سورج گرہن کے وقت نماز کا بیان. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال کن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانكسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجر رداءہ حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رأيتموهما فصلوا ودوا حتى يكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. اور ایک حدیث میں جو تکرار ہے اس کے اگلے الفاظ بھی ساتھی پڑھتے تھے. وتکرر حدیث الكسوف كثيرا ففي رواية عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأي تم فصلوا ود اللہ. رواہ البخاری. ترجمہ دیکھیے گا، بہت ہی باتیں اس میں ہمیں ایک حدیث سے پتہ چل جائیں گی. کیا ہے؟ حضرت ابو بکرہ. نوٹ کیجئے کہ یہ حضرت ابو بکر نہیں ہے، بعض لوگ غلطی سے ان کو ابو بکر کہہ دیتے ہیں، تو یہ ابو بکرہ ایک مختلف صحابی تھے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آفتاب گرہن ہوا، آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور مسجد میں داخل ہوئے، ہم بھی مسجد میں آئے تو آپ نے ہمیں دو رکعت پڑھائیں یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ تاریکی جاتی رہے. انہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند دونوں کو گرہن کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا اور خوف دلاتا ہے. حدیث گرہن متعدد بار روایت کی گئی، چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں آپ کے عہد حیات میں سورج گرہن اس دن ہوا جس روز آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، یعنی آپ کے بیٹے کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ بچہ فوت ہو گیا. لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے سورہن ہوا. اس پر آپ نے فرمایا چاند اور سورج کسی کے مرنے اور پیدا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے، جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. کیا پتہ چلا یہاں سے؟ آپ دیکھیے کہ کچھ متھ یا کچھ سوچیں ہوتی ہیں کچھ کلچرز میں، اور وہ کہہ کہ آج ہمارے بھی کلچر میں لوگوں نے سورج یا چاند گرہن کے ساتھ کچھ اپنی مرضی کی چیزیں لگا رکھی ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا فوت ہو گیا، اب سورج کو گرہن ہے، تو کیا کہا اوہو یہ سورج بھی آج اداس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے غم میں. آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اور شاعری میں تو ایسی بہت عجیب و غریب باتیں لوگ بہت کرتے ہیں، تیرے غم میں کائنات بھی خاموش ہے اور سورج اور چاند ستارے بھی گہنا گئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں لگاتا ہے سورج کو گرہن؟ سوال پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ سورج اور چاند اس زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، زمین چھوٹی ہے، گرہن کے ذریعے اتنے بڑے اجرام فلکی میں
اللہ اکبر اللہ اکبر
کہ آج اتنا بڑا سورج چمکتا چمکتا ایک دم بے نور ہوتا ہے اور چاند کی چمک کم ہو گئی، اسی طرح جب قیامت آئے گی تو سورج چاند کی چمک کم ہو جائے گی. پھر دوسرا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ مالک کائنات اگر ایک بے گناہ مخلوق کو بے نور کر سکتا ہے تو وہ انسان جو گناہ کر کے آگے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں بے نور کر سکتا. تو یہ اس وقت ڈرنے کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑی نشانی بھی تو ہوتی ہے نا، دل پہ بھی تو ایک بوجھ ہوتا ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں کہ ذرا سا سورج ایسے چھپا ہوا نا تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انیوژل چیز ہو گئی ہے. کبھی آپ دیکھیں پیلے سے رنگ کی دھوپ ہو، ہلکی ہلکی سی دھوپ ہو اور ساتھ بادل بھی ہوں، تو یہ ساری چیزیں بندے کے دل میں نا ایک روب تو تاری کرتی ہیں. اور اس سے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کائنات کے ان سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، یہ سب بھی دکھتا ہے. کریں کیا؟ ایک چیز ہم نے اوپر کی حدیث سے سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، یعنی واعظ اور تذکیر کرنی چاہیے. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ گرہن کے وقت صدقہ کرنا. الصدقۃ فی الکسوف، وفي رواية عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في ركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. یہ ہے اصل میں الفاظ حدیث کے. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله أن يثني عبده أو تثني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے موتی ہیں. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی, اس میں بہت طویل قیام فرمایا, پھر رکوع کیا تو وہ بھی بہت طویل کیا, رکوع کے بعد قیام فرمایا تو بہت طویل قیام کیا, مگر پہلے قیام سے کچھ مختصر تھا, پھر آپ نے طویل رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا, پھر سجدہ بھی بہت طویل کیا اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا, پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب ہو چکا تھا, اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں, یہ دونوں کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں ہوتے, جس وقت تم ایسا دیکھو تو کیا کرو. اب آپ اپنی لسٹ کو بڑھا لیں. نمبر ایک دعا کرو, پھر تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو, پھر نماز پڑھو, پھر صدقہ خیرات کرو. پھر آپ نے فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے. غیرت مند آپ سمجھتے ہیں نا, یعنی غلط چیز کو دیکھ کر غصہ آنا. کس بات پہ اللہ تعالیٰ سے غیرت مند کوئی نہیں ہے؟ کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی بدکاری کرے. یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہیں بہت کم ہنسی آئے اور بہت زیادہ روئے. یعنی اس ساری بات کا میسج کیا ہے کہ دنیا کے کھیل تماشے فن موج مستی یہ سب تمہیں بھول جائے اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کتنا غیرت مند ہے. یعنی گناہ کرتا دیکھ کر اللہ کسی بندے کو غصے میں آ جاتا, پھر پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ الصبور ہے, حلیم ہے, الحلیم ہے. تو گناہ کرتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی, دو دو رکعت ہوں گی, ہر دو رکعت میں دو دو رکوع ہیں. آپ نے دیکھا نا, ہر رکعت میں دو رکوع ہیں اور دو قیام ہیں. بعض روایت میں تین تین رکوع اور بعض میں چار اور پانچ رکوع بھی ایک رکعت میں آتے ہیں, لیکن ہر رکعت میں دو دو رکوع کی روایت تمام روایات سے درست ہے اور دہرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ نماز کئی مرتبہ پڑھی گئی اور حالات کے مطابق اللہ کے نبی نے ایسا کیا. تو ایک رکعت, اب آپ کے لیے ایک سوال ہے نا, عام لوگوں کو نہیں پتا وہ کون سی نماز ہے جس میں دو رکوع ہوتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں, چار بھی, پانچ تک ہو سکتے ہیں. صلاۃ الکسوف دو رکوع کے ساتھ کریں اور پہلی رکعت لمبی, پھر رکوع بھی لمبا, پھر رکوع سے اٹھ کے بھی لمبے, پھر سجدے میں گئے پھر بھی لمبا. تو اس طریقے سے ایک ایک رکعت میں اللہ کے نبی نے دو دو رکوع کیے, لیکن زیادہ بھی کیے جا سکتے ہیں, لیکن دو دفعہ کرنا آپ کا زیادہ عمل ہمیں دکھتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے بندہ؟ دیکھیں وہ وقت گزر جائے, جو خسف کا وقت ہے یا گرہن کا وقت ہے نا, وہ گزر جائے اور آپ عبادت کی حالت میں ہو. کیونکہ دیکھیں نا, جس وقت اتنی بڑی تبدیلی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کو دکھا رہے ہیں تو قیامت بھی تو آ سکتی ہے نا. تو اس عبادت کا اس وقت مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری موت اگر آئے اس وقت تو وہ اللہ کی عبادت کی حالت میں آئے. جی جی ایک رکوع کیا, پھر کھڑے ہوئے, پھر جو رکوع کا بیچ کا وقفہ تھا بولے, پھر دوبارہ رکوع کیا, پھر اس کو پہلے سے ذرا سا چھوٹا کیا, پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں گئے. یعنی رکوع دو دو ہوتے ہیں اس کی نماز میں. آپ دیکھیں نا کہ پہلے سے پھر سجدہ کیا طویل تھا, پھر دوسری رکعت میں ایسا کیا, تو بیسیکلی ایک رکعت میں دونوں چیزیں ڈبل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے اس سے. پھر اس طرح کے حالات سے جب بندہ گزرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں خوف بھی تو آتا ہے نا. پھر اس طرح اگلی چیز ہے کہ گرہن کے بارے میں, کہ گرہن میں الصلاۃ الجامعہ کے ذریعے اعلان کرنا, یعنی جب صلاۃ الگرہن پڑھائی جائے تو اس سے پہلے کیا کوئی اذان دی جائے گی؟ نہیں. کہ آج آواز لگوائی جائے گی گلیوں میں, الصلاۃ جامعہ, یعنی نماز کھڑی ہونے والی ہے. النداء بالصلاۃ جامعہ فی الکسوف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاه جامعه. اور شاید آپ کو یہ بات یاد ہے کہ نہیں, یہی الفاظ جب نماز کو بارش کے موقع پہ جمع کیا جاتا ہے تب بھی ادا کیے جاتے ہیں, یعنی بہت بارش ہونا تو پھر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھا دی جاتی ہے, تو یہ جملے بولے جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی کلیمیٹی یا ایڈورس کنڈیشنز کے جس میں نماز کو عام نمازوں سے ذرا ہٹ کے پڑھا جائے تو اس وقت پھر الصلاۃ جامعہ کہا جائے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب سورج گرہن ہوا تو یوں اعلان کیا گیا, نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. تو اس کے لیے الگ سے اذان نہیں دی جائے گی, اور عام طور پہ اعلان کرانا چاہیے اور بعد جماعت جو نماز ادا کی جائے گی. ابھی تک کتنے کام ہو گئے ذرا ریوائز کر لیجیے گرہن کے وقت میں. نمبر ایک بولیے, دعا کرنا, تکبیر کرنا, اللہ اکبر کہنا, نماز پڑھنا اور عام سے زیادہ پڑھنا, اور پھر اس کے بعد صدقہ کرنا. اب پانچویں چیز آ رہی ہے, بوقت گرہن عذاب قبر سے پناہ مانگنا. یعنی پانچویں چیز جو آپ گرہن کے وقت کریں گے, قبر کے عذاب سے پناہ مانگیں گے. التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان یہودیت جات تسألها فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعذب الناس فی قبورهم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذلك. ثم ذکرت حدیث الکسوف, ثم قالت فی آخره ثم امرهم ان یتعوذوا من عذاب القبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان سے کچھ مانگنے آئی, اور دوران گفتگو اس نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. اب حضرت عائشہ اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی سنی ہوئی کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے یا اس کے بچنے کی دعا ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا ہاں. پھر حضرت عائشہ نے حدیث گرہن کا ذکر کیا جس کے آخر میں ہے کہ پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں. تو کیوں, اس کی کیا مماثلت ہے قبر کا عذاب سے کیوں پناہ مانگی جائے؟ تو دیکھیے گرہن کے وقت دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا, ابھی آپ دیکھیں نا کھلا ہوا سورج ہو تو گرہن جب ہوتا ہے نا تو ایک دم پھر اندھیرا چھا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں پھر چھٹ بھی جاتا ہے. تو یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ دنیا میں اندھیرا ہوا ہوا ہے, اسی طرح گناہگار کی قبر میں عذاب کے وقت اندھیرا چھا جائے گا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے. چھٹی چیز جو آپ گرہن کے وقت کر سکتے ہیں کیا ہے؟ جماعت نماز کا ادا کرنا. پہلے میں بھی اس کا ذکر تھا, اس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا. صلاۃ الکسوف جماعتن, گرہن کی نماز با جماعت ادا کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر حدیث الکسوف بطولہ ثم قال یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک قعقعت. قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الجنۃ فتناولت انقودا ولو اصبته لأکلتم منه ما بقیت الدنیا وأریت النار فلم ارى من زرق اليوم قط افدا ورأیت اکثر اہلها النساء قالوا بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بکفرهن قیل یکفرن باللہ قال يكفرن الأشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. بہت ہی زیادہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سورج گرہن کا طویل واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ کھڑے کھڑے کوئی چیز ہاتھ میں لی, پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. اور یہ سب کب ہوا تھا؟ نماز کے دوران ہوا تھا. یعنی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, تو ڈیورنگ دا صلات آپ تھوڑا سا اپنے ہی نماز پہ آگے گئے اور ایسے کیا جیسے کوئی چیز اچکتے ہیں. یہ کیفیت تھی, صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو بعد میں آپ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز ہاتھ میں لی, پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا. اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی اور ایک خوشہ انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا, اگر میں وہ لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے. یعنی جنت کی نعمتیں اتنی وسیع ہیں, برکت ہے, کہ اگر وہ آ جاتا تو سب کھاتے رہتے اور وہ کبھی ختم نہ ہوتی. اس کے بعد مجھے جہنم دکھائی گئی, میں نے آج تک اس سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا. اہل دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی. لوگوں نے عرض کیا, اللہ کے رسول, اس کی کیا وجہ, یعنی کیوں عورتیں زیادہ دوزخ میں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ان کی وجہ ان کی ناشکری ہے. عرض کیا گیا, کیا وہ اللہ کی ناشکر گزار ہیں؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی. اگر تم کسی عورت کے ساتھ تمام عمر احسان کرو اور پھر اتفاقاً تمہاری طرف سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. اب یہ کام بات ہے, آپ کہیں گے ہم تو ایسے نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ایسے نہیں ہو سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, تھوڑی سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں. مردوں کے اندر حوصلہ زیادہ ہوتا ہے, عورتیں بے حوصلی ہوتی ہیں. تو اس حدیث سے پتا کیا چلا کہ گرہن کے وقت باجماعت نماز ادا ہوگی اور مقرر امام موجود نہ ہو تو کوئی بھی علم والا اس فریضے کو ادا کر سکتا ہے. آپ گھر میں تو بچوں کو لے کر خود جماعت کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں. چھ کام ہو گئے, اب ساتواں کام دیکھیے گا جو گرہن کے وقت کیا جائے گا. جس نے گرہن کے وقت غلام آزاد کرنا بہتر عمل سمجھا, یعنی کوئی بھی نیکی کرے اور غلام آزاد کرنا اس دور میں تھا, تو آج اس میں کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرنا. من احب الاعتاق فی کسوف الشمس ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتاق فی کسوف الشمس. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا تھا. تو غلام آزاد کرنا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے, تو گویا کہ آپ اس کو صدقہ و خیرات کہہ لیجئے کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. پھر ساتویں چیز کیا ہے؟ ذکر الہی. الذکر فی الکسوف, سورج گرہن کے وقت ذکر الہی کرنا. نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیا یخشى ان تکون الساعت فاتى مسفت المسجد فصلى باطول قیام و رکوع و سجود رایته قط یفله فقال هذه الایات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. عربی لفظوں میں حسن کتنا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ردھم ہوتا ہے, تو یہ عربی زبان کی خوبی ہے. حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ آفتاب گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر کھڑے ہو گئے. آپ گھبرائے کہ کہیں قیامت نہ ہو, پھر مسجد میں تشریف لائے اور اتنے طویل قیام رکوع اور سجود کے ساتھ اپنی نماز پڑھائی. کتنی طویل نماز پڑھاتے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے, نیز کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتی, پر جب تم ایسا دیکھو تو ذکر الہی کی طرف توجہ کرو, نیز دعا اور استغفار خوب کیا کرو. دیکھیے اللہ کے نبی تو نبی تھے, وہ کتنا ڈرتے تھے اور ان کو پتہ تھا بھی قیامت نہیں آنی, لیکن ہر بات پہ ان کو دھڑکا کیوں لگتا تھا؟ کیونکہ جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا بندے کو قیامت قریب دکھے گی. اور عام طور پہ دیکھیے لوگ تو اس وقت میں کچھ اور ہی الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کلچر میں معروف ہے پریگننٹ عورت ہے تو وہ بیٹھ جائے, کھجائے گی تو بچے کو نشان پڑ جائے گا, کینچی سے کپڑا کاٹے گی تو بچے کا کوئی عضو کٹا ہوگا. بیکار باتیں. کوئی ایک بات ابھی تک تو آپ کے سامنے نہیں آئی, اگلی حدیث میں شاید مل جائے, آئے پڑھ لیتے ہیں. ہاں, الجہر بالقرات بالکسوف, نماز کسوف میں با آواز بلند قرات کرنا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع فإذا رفع من ركعته قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعبد القراءة في صلاة الصوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. اسمها بار تھوڑا سا واضح طریقہ نماز کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں باواز بلند قرأت فرمائی اور جب قرأت سے فارغ ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع فرمایا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. پھر دوبارہ قرأت شروع کی. آپ نے نماز کسوف میں ہی ایسا کیا. الغرض اس نماز کی دو رکعت میں چار رکوع اور چار سجدے فرمائے. تو عام نماز سے یہ نماز فرق ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جہری قرت میں چاند گرہن کے وقت تھی, حالانکہ ایک روایت میں کہ جہری قرت کا اہتمام سورج گرہن کے وقت ہوا. تو آپ دیکھیے کہ جو دن کے اندر سورج نکلتا ہے نا تو ظہر اور عصر میں جہری نہیں ہوتی, لیکن جب آپ صلاۃ الکسوف پڑھیں گے تو پھر آپ اونچی آواز سے پڑھیں گے. تو بہرحال یہ تھی چند باتیں سورج گرہن کے بارے میں. کچھ نئی باتیں پتہ چلی آج جو پہلے نہیں پتا تھی. الحمدللہ, تو علم لینے کا یہی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. یہ تھا ہمارا کتاب الکسوف کا چیپٹر. اور آپ بھی بتائیے کیا آپ کو اس میں کوئی نئی چیز پتہ چلی, کوئی نیا علم آپ کے سامنے آیا, کیا فرق آپ کو پتہ چلا عام نماز میں اور کسوف اور کسوف میں. نئی چیز پتہ چلی, کیا نئی چیز پتہ چلی. ابھی ریسنٹلی ہمارے اسپیشلی کینیڈا اور یو ایس میں تو کتنا کسوف ہوا تھا, رائٹ, سورج گرہن کتنا بڑے پیمانے پہ ہوا تھا. دعا کرنا ہے, اوکے, رائٹ. اور مساجد میں اس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا, نفلی نمازوں کا. صدقہ کرنا ہے, دعا کرنا ہے, بالکل. اور یس, نماز جو ہے وہ طویل نماز پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور طویل نماز میں بھی آپ دیکھیے اس کا فرق کتنا زیادہ, ذکر, استغفار, یس, صدقہ. اور کس طرح سے اس کو طویل کس طرح سے کرنا ہے. ہیئر پیپل سیلیبریٹ ٹو سی, سبحان اللہ. دیٹس واٹ آئی گاٹ ٹو نو ٹو سسٹر سبین, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بڑے بڑے وہ اسٹیشن لگائے گئے تھے, رائٹ. اور اس میں وہ بڑی بڑی وہ اسکوپس اور وہ چیزیں کہ جس سے سورج گرہن دیکھا جا سکتا تھا, رائٹ. اور لائک اس کے بغیر عام طور پہ تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ سورج گرہن ہوا ہے, لیکن کسی شیشے کے ذریعے یا کچھ اس طرح سے, جیسے ابھی ہمیں سبین نے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح اہتمام کیا گیا تھا اور لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے دیکھ رہے تھے, رائٹ. پیپل ٹریولنگ اینڈ گیدرنگ ایٹنگ اینڈ میکنگ اٹ انٹو فن ٹو سی, سبحان اللہ. اور ہم نے کیا دیکھا کہ کسوف اور کسوف کیا ہوتے ہیں, یہ سورج گرہن اور جو چاند گرہن ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, رائٹ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ڈر جاتے تھے, رائٹ, اور کس طرح سے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے, ریمائنڈر آف قیامت, رائٹ, اور ریمائنڈر آف قبر, کہ کس طرح سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا, قیامت کے حساب کتاب سے پناہ مانگنا, نہیں, یہ سب استغفار کرنا, دعائیں کرنا, لمبی اور بلند جہر کے ساتھ قرات کرنا, رائٹ, لمبی نمازیں پڑھنا, یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے کہ جب تک کہ وہ چیز ٹل نہ جائے, رائٹ. اگر تو قیامت کی نشانی ہے تو ہماری اگر موت ہے اس حالت میں تو ہماری حالت عبادت کی حالت میں ہمیں موت آئے, राइट, क्योंकि हम तो ये भी पढ़ चुके हैं ना, बार बार पढ़ते हैं कि बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। तो अल्लाह करे कि हम अल्लाह की इबादतों में मसरूफ हो, अल्लाह की रजा के कामों में मसरूफ हो जब हमें इस दुनिया से जाए, राइट, और उसकी रजा के साथ ही हम वापिस उठे। सो एक बड़ा बड़ा ऑनर की बात होती है, लेकिन इस तरह से इस चीज को भी फन कर लेना, और आई वाज लुकिंग ऑन द न्यूज टू कि किस तरह से लाइक पिकनिक के तौर पे लोगों ने उसको बना लिया था। तो एहतमाम जिस तरह का आप करेंगे, अब अगर हमने देखा कि हम मसाजिद में गए, वहां पे एक इज्तिमा था लोगों का, और हर हर मस्जिद में, और इतनी तवील तवील लाइक सूरास पढ़ी गई, और उसका इत्माम लाइक आपको पता चलता है कि किस सूरत में क्या काम करने के, हम एज ए मुस्लिम हमें क्या काम करना है किस मौके पर, क्योंकि हमें जब अगर ये नॉलेज नहीं होगी ना तो हम क्या करेंगे, हम भी वही कुछ करेंगे जो नॉलेज नहीं रखने वाले करेंगे। वो ख्वाब मुस्लिम हो, ख्वाब वो पैदाइशी मुसलमान हो, वो तो यही देखेंगे ना कि यहाँ फन हो रहा है और यहाँ इस तरह से देख रहे हैं, तो हम भी जाके देखे और खाने वाने बना के लेके जाए, उसको पिकनिक का कुछ एक माहौल बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ रीड इट, अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्लियर्ड ऑल माई कॉन्सेप्ट फ्रॉम माई चाइल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। और वो जो आखिरी बात हुई थी, आई रिमेम्बर के फर्स्ट टाइम जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो उस वक्त भी ऐसे कुछ चांद गिरन का मौका आ गया था, और वो होता है ना कि छोटे छोटे कपड़े बनाने के लिए, और वो शौक जो अपना होता है, राइट। सो उस वक्त मुझे पता चला अल्लाह अकबर कि हम मुसलमानों में भी कैसे कैसे कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। बिल्कुल यही चीज, नई छुरी को हाथ नहीं लगाना, नई कैंची को हाथ नहीं लगाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बच्चा ऐसा हो जाएगा, अल्लाह अकबर, लाइक हमने अल्लाह की किबरियाई को छोड़ के और सारी चीजों को बड़ा बना लिया है, इसलिए हम उसकी किबरियाई को समझते नहीं, ठीक है। तो अल्लाह को बड़ा समझना है, उसकी खशियत अपने अंदर लानी है, उसका खौफ खाना है, तो ये बाकी सारे खौफ जो है ये हमारे अंदर से निकल जाएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थे हमारी कुसूफ के हवाले से कुछ बातें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन दूसरों के सामने भी जहाँ पे हैं मौजूद उनको उनसे दूर कराना है, और सही नॉलेज है वो दूसरों तक पहुँचाना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें और भी जो हवालों से हैं, इंशाल्लाह उनको भी ये हिंदुआना जो शगुन वगुन है ये अपने अंदर से निकालना है बिस्मिल्लाह ताला। अल्लाह सुबहान ताला से बहुत सारी मदद मांगते हुए इंशाल्लाह यहाँ पे ही अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं, और बशर्ते जिंदगी दोबारा आप सबसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ आप सब के लिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन وعلى آله وأصحابه وسلم وأجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم